Canım Hüseyin, canım Hüseyin, canım Hüseyin, canım Hüseyin, canım Hüseyin, canım Hüseyin, canım. Selam ey babe rahmet, babe cennet. Selam ey babe rahmet, babe cennet. Selam ey rahbere.
La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات الله محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، موضوع سخن ہے عرفان عبادت، جس کے ذیل میں ہم نے گزشتہ مجالس اعضاء میں ان خصوصیات عبادت کی طرف آپ حضرات کی توجہات کو مرکوز کرانے کی کوشش کی، جن خصوصیات کے ذریعے سے انسان نہ تنہا اپنی عبادتوں کو کمال تک پہنچا سکتا ہے بلکہ ان عبادتوں کے ذریعے سے انسان خود معراج کی منزلوں کو طے کر سکتا ہے. عبادتوں کا فلسفہ در حقیقت انسان کو بلندیوں تک پہنچانا ہے، انسان کو کمالات تک پہنچانا ہے. لیکن ضرورت ہے اس بات کی کہ عبادت کو عبادت کی حیثیت سے انجام دے، اس لیے اس کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے کچھ خصوصیات کی ضرورت ہے جس کی طرف توجہ کرنا بہت ضرورت ہے. پہلی خصوصیت جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا کہ عبادت آگاہانہ ہو، عبادت علم اور معرفت کے ساتھ ہو. جتنی معرفت بڑھتی جائے گی اتنی ہی عبادتوں میں لذت بھی بڑھتی جائے گی. جتنا علم بڑھتا جائے گا اتنا ہی انسان اللہ کی طرف متوجہ ہوتا جائے گا. دوسری خصوصیت جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا کہ عبادت عاشقانہ ہو، محبت کے ساتھ ہو، عشق کے ساتھ ہو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اور عشق انسان کے دل میں رہے. جہاں محبت ہوتی ہے، جہاں عشق ہوتا ہے، وہاں نہ جزا کا انتظار ہوتا ہے، نہ صلے کا انتظار ہوتا ہے، اور نہ جنت کے لیے عبادت انجام دی جاتی ہے، اور نہ جہنم سے ڈر کی عبادت انجام دی جاتی ہے، بلکہ عبادت اس لیے کی جاتی ہے کہ وہ عبادت کا سزاوار ہے، وہ لائق عبادت ہے. تو یہ عبادت در حقیقت عاشقانہ عبادت ہے، محبت کے ساتھ عبادت ہے. تو گفتگو آگے بڑھی. کل کی مجلس ہم نے اشارہ کیا کہ عبادت نہ تنہا آگاہانہ ہو، عبادت نہ تنہا عاشقانہ ہو، اور یہ بھی ضرورت ہے، ضروری ہے کہ انسان عبادت کو عادلانہ انجام دے. عادلانہ کی تفسیر ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی، اگرچہ موضوع نیا ہے اور مشکل ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اعتدال کو برقرار رکھے، بیلنس کو برقرار رکھے، نہ عبادتوں میں افراط ہو اور نہ عبادتوں میں تفریط ہو. اکثر لوگ عبادتوں سے دل زدہ اس لیے ہو جاتے ہیں کہ یا کبھی تو افراط پایا جاتا ہے یا کبھی تفریط. کچھ لوگ اتنے مسلح کے ہو جاتے ہیں کہ کام و دام اور زندگی سے دور ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ اتنے زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں عبادتوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے. یہ افراط اور تفریط دونوں چیزیں انسان کی زندگی کو دوبھر کر دیتی ہیں, انسان کی زندگی کو ناکام بنا دیتی ہیں. جب انسان ناکامیوں کا سامنا کرتا ہے تو وہ اپنے غلطی کو, اپنے قصور کو خود اپنے گردن پر نہیں لیتا, عبادتوں پہ تھوپ دیتا ہے. جب وہ عبادتوں میں افراط کرتا ہے, زیادہ روی سے کام لیتا ہے, دنیا اور گھر سے دور ہو جاتا ہے تو اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا, وہ عبادت کی گردن پر ساری غلطیاں ڈال دیتا ہے. یہ نماز تھی جو مجھے زندگی سے دور کر دی گئی, وہ عبادت تھی جس نے مجھے زندگی سے دور کر دیا. خود بلیم جب کرنا شروع کرتا ہے تو عبادت کی گردن پر سب چیزیں ڈال دیتا ہے, خود کو بچانے کی کوشش کرتا ہے. اسلام کہتا ہے اس سے پہلے کہ تم افراط کا شکار ہو جاؤ یا تفریط کا شکار ہو جاؤ, اپنی زندگی کو اعتدال میں رکھو, اپنی زندگی کو بیلنس میں رکھو. مولا کہنا اپنے تفسیر میں اشارہ کیا, بیلنس کرنے کا مطلب کیا ہے کہ زندگی کے اوقات کو تقسیم کرو, ہر ایک صفت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو. گھر کے کچھ حقوق ہیں, جاب کے کچھ حقوق ہیں, عبادت کے کچھ حقوق ہیں, معاشرے کے کچھ حقوق ہیں, ہر ایک بخش کا حق ادا کرتے چلے جاؤ, تم بھی مومن بنتے چلے جاؤ گے. اگر عبادتوں کا حق ادا نہ ہو تو تجارت کا کوئی فائدہ نہیں, اگر تجارت کا حق ادا نہ ہو عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں. اس لیے ساری چیزوں کو ملا کر چلنے کا نام ہے ایمان. یہ زندگی میں بیلنس بہت ضروری ہے. وقت انسان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے, اکثر انسان بہانہ جو انسان کے پاس ہوتا ہے مجھ جیسے انسانوں کے پاس, وہ یہ کہ ہمیشہ میں جملہ بار بار دہراتے ہیں, وقت میں گنجائش نہیں ہے. یہ وقت میں گنجائش نہیں ہے اتنا بڑا بہانہ ہے زندگی کا کہ لفظ جملہ کہنے کے بعد انسان اپنے آپ کو وقت سے, ذمہ داریوں سے دور کر لیتا ہے. وقت میں گنجائش ہوتی ہے, گنجائش موجود ہوتی ہے, وقت سب کے پاس برابر ہے. یعنی ابو علی سینا کے پاس بھی 24 گھنٹے ہی تھے, فارابی کے پاس بھی 24 گھنٹے ہی تھے, بڑے بڑے اسکالرس کے پاس بھی 24 گھنٹے زندگی کے ہوتے ہیں, میرے پاس بھی پروردگار عالم نے 24 گھنٹے ہی دیے ہیں. پروردگار عالم نے وقت کے تقسیم میں, وقت کی نعمت کے بانٹنے میں کسی کو زیادہ کسی کو کم نہیں دیا, سب کی زندگی میں 24 گھنٹے روزمرہ. پروردگار عالم نے وقت سب کو برابر دیا ہے, بس کامیاب وہ ہو جاتا ہے جو وقت کا صحیح استعمال کر لیتا ہے. کامیاب وہ ہو جاتا ہے جو وقت کو صحیح استعمال کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اس لیے بعض علماء کا ایک خوبصورت جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اس لیے پڑھ کے آیا ہوں, وہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, اس کو محفوظ رکھیے کہ وقت سب کے پاس برابر ہوتا ہے. توزیع الوقت توسیع الوقت, بس وقت کو بانٹ دو تو وقت بڑھ جاتا ہے, اگر بانٹو نہیں تو وقت گھٹ جاتا ہے. جتنا وقت کو بانٹو گے پروگرامز میں, اپنی زندگی کے منصوبے میں, اعمال میں, خود بخود وقت بڑھتا چلا جاتا ہے. وہاں پر وقت انسان کے پاس بچتا ہوا نظر آئے گا, اگر وقت کی تقسیم نہیں کرو گے وقت گھٹتا ہوا نظر آئے گا. اس لیے کہاں وقت ضائع ہو رہا ہے, کہیں نہ کہیں جا رہا ہے وقت. اس لیے قرآن کہتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر, جائیداد پر ہمارا اختیار ہے, دولت پر ہمارا اختیار ہے, گھر پر ہمارا اختیار ہے, بیچیں یا نہ بیچیں, جائیداد بیچیں یا نہ بیچیں, جاب پر ہمارا اختیار, جائیں یا نہ جائیں. وقت وہ ایسی چیز ہے جس پر ہمارا اختیار نہیں ہے, ہم خرچ کرنا چاہیں یا نہ چاہیں وہ خرچ ہوتا ہی چلا جاتا ہے, وہ چلا جاتا ہے. کہاں ضائع ہو رہا ہے, تھوڑی دیر ہم بیٹھ کر سوچیں وقت کہاں ضائع ہو رہا ہے. جو انسان یہ سوچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اس کی زندگی کامیاب ہے. صلوات پڑھے گا محمد و آل محمد. توزیع الوقت, توزیع یعنی وقت کا بانٹنا, خود انسان کی زندگی کو کامیاب کر دیتا ہے. تو اعتدال بیلنس بہت ضروری ہے, جس کی طرف ہم نے اشارہ کیا, کھانے پینے میں اعتدال ہو, راستہ چلنے میں اعتدال ہو, بات چیت کرنے میں اعتدال ہو, اٹھنے بیٹھنے میں اعتدال ہو, عبادتوں میں اعتدال ہو, شجاعت میں اعتدال ہو, علم میں, حکمت میں اعتدال ہو, جرات میں اعتدال ہو, ہمت میں اعتدال ہو, انفاق میں اعتدال ہو, نیند میں اور جاگنے میں اعتدال ہو. ہر جگہ جہاں اعتدال اور بیلنس ہوتا ہے وہاں پر انسان کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے. اسی اعتدال کے ذیل پیغمبر اسلام ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت حدیث ہے جس کی میں آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں بطور تحفہ. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں پروردگار عالم نے مجھے سفارش کی ہے، پیغمبر اسلام نے مجھے نو چیزوں کی سفارش کی ہے. پوچھا یا رسول اللہ کون سی چیزیں ہیں جس کی طرف پروردگار نے آپ کو سفارش کی ہے کہ آپ یہ حدیث امت تک پہنچا دیں، ان باتوں کو امت تک پہنچا دیں. پیغمبر اسلام نے فرمایا نو چیزوں کی سفارش کی ہے. سب سے پہلے تین چیزیں جو انسان کی روحانی زندگی سے متعلق ہیں، انسان کی عبادی زندگی سے متعلق. انسان کی ایک زندگی ہے جو عبادت سے کنیکٹڈ ہے. مکمل انسان کی زندگی تین حصوں میں تقسیم کیا جائے، ایک حصہ زندگی کا عبادت، دوسرا حصہ زندگی تو اس کی انفرادی زندگی، اور تیسرا اجتماعی زندگی. حدیث میں تین زندگیوں میں تقسیم کیا پیغمبر اسلام، ایک عبادی زندگی، دوسرے انفرادی زندگی انڈیویجل لائف، اور تیسرا سوشل لائف ہے. ان تین حصوں میں تقسیم کیا ہے. جو زندگی عبادت سے متعلق ہے، پیغمبر اسلام فرماتے پروردگار عالم نے مجھے سفارش کی تین چیزیں ہیں عبادی زندگی میں. پوری توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، کس طرح میں اپنی عبادت کو معراج کی منزل تک پہنچا سکتا ہوں. پیغمبر اسلام فرماتے اوصانی بالاخلاص فی السر والعلانیہ. فرماتے اگر اپنی عبادتوں کو معراج کی منزل پر پہنچانا چاہتے ہیں، نماز ہو، فکر ہو، خدمت ہو، گھر کا کام ہو، روزی رزق و روزی کی تلاش ہو، محنت ہو، ہر وہ چیز عبادت اللہ کے لیے کام انجام دیا جاتا ہے، ہر وہ کام عبادت ہے. پیغمبر اسلام فرماتے ہر عبادت میں ایک چیز کو اپناؤ ضرور، وہ ہے اخلاص، وہ ہے سنسیئرٹی، وہ ہے نیت کا پاک کرنا. جتنا نیت کو پاک کرتے چلے جاؤ گے اتنی ہی عبادت نکھرتی چلی جائے گی، اتنی ہی عبادت سنورتی چلی جائے گی. اکثر جھگڑے، اکثر غلطیاں، اکثر گڑبڑی وہاں پیدا ہوتی ہے جہاں نیت میں گڑبڑی ہو. اگر نیت صاف ہو تو عبادت خود بخود نکھر جاتی ہے. کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، کوئی مدح کرے یا نہ کرے، کوئی ریوارڈ دے یا نہ دے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی بتائے یا نہ بتائے، میں کام کرتا چلا جاؤں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بغیر آنکھ کے بھی دیکھتا ہے اور بغیر کان کے بھی سنتا ہے. اسے پیغمبر اسلام نے فرمایا دل اخلاص سے فی سر والعلانیہ. بہت بڑا سرمایہ مومن کا، مومن کی نیت بہت بڑا سرمایہ. بیٹھے بیٹھے مجلس میں، بیٹھے بیٹھے نماز میں، بیٹھے بیٹھے جاب پر انسان ثواب لوٹ سکتا ہے اگر نیت اللہ کے لیے. پروردگار میں قلم چلا رہا ہوں تیرے لیے، پروردگار میں بات کر رہا ہوں تیرے لیے، پروردگار میں کام کر رہا ہوں تیرے لیے، کوئی تعریف کرے یا نہ کرے. اکثر عبادتیں وہاں معیار سے گر جاتی ہیں جب ہم عبادتوں میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں. میں نماز پڑھ رہا ہوں تو لوگ دیکھیں اور مجھے نمازی کہیں، میں روزہ رکھ رہا ہوں لوگ سنیں اور میری تعریف کریں، میں حج پہ جا رہا ہوں لوگ دیکھیں مانیں اور میرے نام کے ساتھ کیا جوڑ دیں، حاجی جوڑ دیں. اگر نام کے ساتھ حاجی کوئی اعلان کرتے ہوئے نہ کہے پیشانی پہ بل آ جاتے ہیں. انسان کوشش کرے کوئی دوسرا جب میری عبادتوں میں انوالو ہوتا ہے جس کے پاس مجھے ریوارڈ دینے کی طاقت نہیں ہے، وہاں سے عبادتوں کا معیار گرتا چلا جاتا ہے. وہاں تنہائی اور اجتماع میں فرق محسوس ہوتا ہے. کوئی دیکھ رہا ہے تو اچھی نماز، اگر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو فاسٹ ٹریک پہ نماز ہوتی ہے. چار لوگ بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں تو الحمد کا سورہ بڑے ہی قرات کے ساتھ، اگر کوئی دیکھ نہیں رہا ہے تو پتہ ہی نہیں چلتا نماز کب ختم ہو گئی. کوئی دیکھ رہا ہے تو واجب نماز کے بعد مستحب نمازیں، دعائیں، سب کچھ ہوتے، اگر کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو انسان مسلح لپیٹ دیتا ہے. پروردگار عالم کہتا ہے اخلاص کو اپناؤ، تمہاری مختصر عبادت کو بھی میں عظیم بنا دیتا ہوں. یہ نہ دیکھو کام کتنا چھوٹا ہے، یہ دیکھو یہ کام کس نیت سے انجام دیا جا رہا ہے. یہ نہ دیکھو جو راہ خدا میں دے رہے ہو وہ روٹی ہے یا گوشت، بلکہ یہ دیکھو اس روٹی کے پیچھے اخلاص کتنا ہے. اگر روٹی کے پیچھے اخلاص ہے تو میں تمہارے عمل کو اتنا بڑا کر دیتا ہوں کہ روٹیاں آسمان پر جاتی ہیں تو مکمل سورہ نازل ہو جاتا ہے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. پاک کر سکتے ہیں نا، نیت کو پاک کر سکتے ہیں. بعض علماء کہتے ہیں اخلاص کی پہچان کیا ہے، جب سینٹر میں آؤ اکثر انسان وہی کام کرنے کی کوشش کرتا جو دوسرے کر رہے ہیں، جو دوسرے کام کر رہے ہوتے ہیں انسان کوشش کرتا ہے وہی کام کرے جو دوسرے کر رہے ہیں. لیکن یہ اخلاص کی پہچان یہ ہے کہ انسان وہ کام کرے جو کوئی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا ہے، جہاں تعریف کم ہو محنت زیادہ ہو. بعض لوگ جو والنٹیئرز کام کرتے ہیں نا، کبھی ہمیں نظر نہیں آتا ہے. وہ کام پروردگار عالم کی بارگاہ میں
نیت اگر اخلاص کے ساتھ انجام دے پروردگار عالم کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے. جو کام میں آنکھوں میں نظر ہی نہیں آتا, کوئی تعریف کرتا ہی نہیں ہے, نہ وہ نہ مدح کی خواہش مند ہے, پردے کے پیچھے جو کام کرتے ہیں وہ بہت بڑا کام ہوتا ہمیں نظر نہیں آتا. وہی کام ہے جو فرش اعضاء کو, نماز جماعت کے صفوں کو منظم کرتا ہے. جہاں صفائی کرنے والے نہ ہوتے تو ہم یہ نہ بیٹھتے. غور کیجیے میں کن چیزوں کی طرف اشارہ کرنے جا رہا ہوں. اکثر ہر انسان پریزیڈنٹ بننے کی کوشش میں تو جھگڑے شروع ہو جاتے, ہر انسان عہدہ لینے کی چکر میں تو جھگڑے شروع ہوتے ہیں. نہیں میں یہ نہیں کروں کوئی پریزیڈنٹ نہ بنے, وہ بھی نہ ہو تو کام آگے نہیں بڑھے گا, لیکن کرنے والے بہت ہوتے ہیں. لیکن وہ کام کرنے والے کم ہوتے ہیں جن کاموں میں تعریف نہیں ہوتی, جن کاموں میں نام نہیں لیا جاتا. ہمارا ساتھی کہتے ہیں اگر وہ کام تم کرنے میں تمہارا دل راضی ہو, سمجھ جاؤ تمہارا دل صاف ہے. بس عہدہ لے کر خدمت کرنے کی مت سوچو, خدمت کرو تو عہدہ خود بخود مل جائے گا. بہت تصورات, بہت انسان اگر بدلنے کی کوشش کرے, نیت اگر اچھی ہو نیک عمل چھوٹا ہوگا بڑھ جائے گا. لیکن اکثر بہانہ یہ ہوتا ہے, معافی چاہتا ہوں اگر زیادہ نصیحتیں ہو جائیں گے, اکثر انسان بہانہ یہ کرتا ہے. جب ہم کہتے ہیں رائے خدا نے اہل بیت میں روٹی دی تو کہتے ہیں یہاں پر اہل بیت ہیں, ہم کہاں اہل بیت, کہاں ہم, کہاں امام کہاں, ہم کہاں معصوم کہاں. یہ ایکسکیوز ہے جو ہماری زندگی میں آ گیا. وہ ہمیشہ یہ کہا کرتا اہل بیت اس دنیا میں تعریف اور خطابات لینے کے لیے نہیں آئے ہیں, اہل بیت اس دنیا میں خطابات دینے کے لیے آئے ہیں. ان کا مقام آسمانوں پر کم نہیں تھا کہ زمین پر آ کر مقام حاصل کریں, ان کا مقام تو زمین سے زیادہ آسمانوں پر ہے. پیغمبر اسلام نے کہا شب معراج جب میں گیا تھا علی, میں نے اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو دیکھا. جب میں مکے سے جا رہا تھا بیت المقدس, بیت المقدس کی بنیاد پر تیرا نام میرے نام کے ساتھ لکھا ہوا تھا. جب میں پہنچا عرش اعظم میں درخت چہروں پر, میرے نام کے ساتھ تیرا نام لکھا ہوا تھا. جب میں پہنچا عرش پر, عرش کے پائے پر, میرے نام کے ساتھ تیرا نام لکھا ہوا تھا. میں نے دیکھا جنت کے دروازے پر, میرے نام کے ساتھ تیرا نام لکھا ہوا تھا. یہ مقام کہاں ہے زمین پر؟ زمین پر یہ مقامات کہاں ہے جو آسمانوں پر ہیں؟ آسمانوں پر اہل بیت کا تذکرہ زمین سے زیادہ ہے. فرشتوں نے کہا پروردگار زمین پر لوگ خانہ کعبہ کا طواف کرتے, ہمارے لیے بھی کچھ چاہیے. پروردگار ہم کا بیت المعمور ہے. اور فرشتوں نے کہا پروردگار علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, زمین میں انسان ثواب لوٹ رہے, ہمارے لیے بھی چاہیے. تو پروردگار عالم نے شبیہ مولا کائنات بنا دیا آسمانوں پر تاکہ فرشتے علی کے چہرے کی زیارت کرتے رہے. سبھی کے سلوات پڑھے محمد والا. تذکرہ زمین سے زیادہ آسمانوں پر, وہ نہیں ہے زمین پر. کوئی امام کو امام کہتے تو امام خوش ہو جائیں گے, ان تعریف کرنے سے امام خوش نہیں ہوں گے. تعریف کرنے سے ہمارا معیار پتا چلتا ہے کہ ہم حسن کو دیکھ کر تعریف کرتے ہیں کہ نہیں ہے, ہم آنکھیں رکھتے ہیں کہ نہیں ہے. اگر رکھتے ہیں تو کمالات کو دیکھ کر خود بخود تعریف کریں گے. کمال یہ کہ امام اس لیے دنیا میں آئے کہ زمین پر رہ گئے ہیں, ان کو اٹھا کے کہاں لے جائیں؟ آسمان پر لے جائیں. وہ آئے سبق دینے کے لیے, وہ آئے زندگی میں درس دینے کے لیے, آئے زندگی میں اس میں حسنہ پیدا کرنے کے لیے. ایک بات یہ ہے کہ یہ روٹی دے دی انہوں نے سورہ آ گیا نازل, ہم اہل بیت نہیں ہیں. اہل بیت کہتے ہیں جتنی کوشش کرو کرو, بس یہ کہ ہم تمہیں بلند کریں گے. اگر یہ قدم آگے بڑھائیں گے 10 قدم ہم آپ کو لے جائیں گے, پر یہ قدم آگے بڑھاؤ. اگر بڑھانے کی کوشش کرو گے تو ہم تمہیں بلند ہی پر لے جائیں گے. بس ہمکنا تمہارا کام, کھینچنا ہمارا کام. تم ہاتھ بلند کرو ہم اٹھا لیں گے. اگر جھولے میں بچہ لیتا ہوا ہاتھ ہی بلند نہ کرے, ماں بھی آئے گی دیکھے گی گزر جائے گی, باپ بھی آئے گا دیکھے گا گزر جائے, بچہ سو رہا ہے. لیکن اسی جھولے میں بچہ اگر ہاتھ اٹھاتا رہے, اوپر ہنستا رہے, ماں بھی اٹھائے گی سینے سے لگائے گی, باپ بھی اٹھائے گا سینے سے لگائے گی. جب تک ہم بیدار نہ ہو, کھیلے نہیں, ہاتھوں کو بلند نہ کرے, کوئی اٹھائے گا نہیں. اگر سوتے رہے تو سوتے ہی رہ جائے گا, سوتے رہے تو سوتے ہی رہ جائے. اس لیے پروردگار عالم جانتا تھا انسان کی نفسیات کیا ہے. کہیں اہل بیت کا بہانہ بنا کر ان کے انسان دور بھاگ جائے تو پروردگار عالم نے سورہ دہر میں اہل بیت کے ساتھ حضرت فضا کو بھی رکھ دیا. اگر آپ اگر جاگ رہے ہیں, جہاں شہزادی نے روٹی دی ہے, جہاں مولا کائنات نے فسائل کو روٹی دی, 3 دن مسلسل روزے رکھے, جہاں حسنین نے روٹیاں دی, وہیں پر حضرت فضا نے بھی روٹی دی. پروردگار عالم نے سورہ نازل کیا, اس فضیلت میں حضرت فضا بھی شریک ہیں کہ روٹیاں دے کر جنت لے گئی. جو اہل بیت کے گھر کے ہو جاتے ہیں وہ روٹیوں پر جنت خرید لیتے ہیں, وہ جنت خرید لیتے ہیں. مقام حضرت فضا کا دیکھیں کتنا بلند ہو گیا. کتنا بلند ہو. حضرت فضا کو رکھ کر پروردگار نے بتایا تم بھی چاہو تو اپنی نیت کو اتنا بلند کر سکتے ہو کہ روٹیوں کے بدلے گلے خرید سکتے ہو. تم بھی چاہو تو کر سکتے. مثال حضرت فضا کا وجود, یہ خاتون حبش سے آنے والی, یہ خاتون جو جس کا خاندان کا تذکرہ نہیں, جس کے ذات کا تذکرہ نہیں, جس کے علم کا تذکرہ نہیں, وہ آئے خدمت گزار بنے حضرت زہرا کے گھر کی اور حافظ قرآن بنے, قرآن کے آیتوں میں تلاوت کرے اور روٹی دے تو قرآن مجید میں اس کا تذکرہ آ جائے کہ اس مقام پر انسان پہنچ سکتا ہے. بولا کہتا ہاں وہ ایک جوہر ہے, ایک کیمیا ہے, ایک نسخہ. وہ نسخہ کیا ہے؟ نسخہ اخلاص. اسے کسی شاعر نے کہا خانہ حیدر و زہرا کی نگہ با فضا, تیرا اسلام کی گردن پہ احسا فضا, حفظ تو نے کیا حسنین سے قرآن فضا, چار معصوم اماموں نے کہا ماں فضا. کس نے مقام کتنا بلند ہو سکتا ہے انسان کا اہل بیت کے دروازے پر آنے کے بعد. چار معصوم اماموں نے کہا ماں فضا, خدمت عام میں فضا سے سبھی پیچھے ہیں, انتہا یہ ہے کہ اصحاب نبی پیچھے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. انتہا یہ کہ اصحاب نبی کہاں, فضا کا مقابلہ اصحاب نبی نہیں کر سکتے. قمر سے گفتگو کرتے ہوئے فضا نے کہا قمر تم بھی جنتی ہو, میں بھی جنتی ہوں, بس فرق اتنا صرف اتنا ہے کہ تم گھر کے باہر رہتے ہو, میں گھر کے اندر رہتی ہوں. یعنی تم جنت کے باہر کرو, میں جنت کے اندر رہتے. کمال ہے, یہ کمال اہل بیت عطا کرتے ہیں. انسان قریب تو ہو کر دے گے لیکن شرط یہ ہے کہ بالاخلاص فی سر والعلانیہ, چاہے کھلے عام ہو یا چھپے ہوئے ہو, اگر اپنے اعمال کو معتبر بنانا چاہتے ہو, معتدل بنانا چاہتے ہو, بیلنس میں رکھنا چاہتے ہو, فرق نہ ہو قلمت و جلوت میں, فرق نہ ہو گھر اور مسجد میں, کہ اعمال کو معتدل بنا, اخلاص حاصل کر, چھوٹا عمل ہو قبول ہو جاتا ہے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں اگر چھوٹی چیز بھی تم رائے خدا میں کر رہے ہو یا دے رہے ہو یا سوچ رہے ہو, یہ نہ سمجھو کہ وہ چھوٹی چیز ہے, دیتے چلے جاؤ, پروردگار عالم اس عمل کو قبول کرتا چلا جائے گا, قبول کرتا چلا جائے. یہ نہیں کہ بڑے آدمی بڑے لوگ ہیں بڑے دے رہے, تو نہیں, خود کام چھوٹا سے چھوٹا کام بھی شروع کیجیے گا. شاید میں نے کسی ولی سے اشارہ کیا ہو, نہیں کیا ہو, بڑے بڑے کام سوچ کر لوگ مر ہی جاتے ہیں, کرتے نہیں. چھوٹے چھوٹے کام کرنا شروع کرو, وہ چھوٹے چھوٹے کام مل کر بڑے ہو جاتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پہلی چیز اخلاص, معافی چاہتا ہوں تھوڑا بہت چلانے کی عادت ہے. دوسری چیز جو عبادتوں کو معتبر بنا سکتے, پہلے میں اسلام فرماتے, پہلی چیز اخلاص فی سر والے علانیہ, دوسری چیز وہ بالعدل فی السراء والضراء, اپنی عبادتوں میں انصاف کو اپنا. عدالت اعتدال اور عدالت میں کوئی فرق نہیں ہے, دونوں لفظ روٹ وہ ایک ہی ہے, وہ ہے عدل. لیکن کبھی کبھی اعتدال میں تصور ہوتا ہے, اعتدال یعنی وقت کو مساوی بانٹنا, کبھی کبھی ہمارے ذہن میں آتا ہے مساوات اور ہے عدالت اور ہے. اعتدال یعنی مساوی بنے, روز مرہ کے 12 گھنٹوں کو 4 حصوں میں تقسیم کرو, 3 گھنٹے عبادت کے لیے, 3 گھنٹے تجارت کے لیے, 3 گھنٹے گھر کے لیے, 3 گھنٹے دوستوں کے لیے. اس کا نام اعتدال نہیں ہے, غور کیجئے گا, اس کا نام اعتدال نہیں ہے. مساوی تقسیم کا نام اعتدال نہیں, جس صفت کی جتنی ضرورت ہے اتنا عطا کرنے کا نام اعتدال ہے. بس بولے مساوی تقسیم, 3 گھنٹے 4 گھنٹے کے لیے 4 حصوں میں تقسیم کرو, 3 گھنٹے مسلے پر کرو, 3 گھنٹے جاؤ, تو پھر $2 بھی نہیں کما پائے گا. اس کا نام اعتدال نہیں ہے. اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ جس صفت کی جتنی ضرورت ہے اتنا وقت دو, جس صفت کو جتنی ضرورت ہے. اس لیے اعتدال در حقیقت عدالت ہے. اسے بعض ہمارے علماء کہتے ہیں اعتدال کہو ہی کہو عدالت, تاکہ کنفیوژن نہ ہو ان کے ذہنوں کے لیے. آپ کا جواب اولی فرما دے, اکثر علماء کہتے ہیں اعتدال. اب ریسنٹلی میں مطالعہ کر رہا تھا تفسیر تسنیم جو موجود ہے مفسر قرآن آیت اللہ جواد اولی حفظہ اللہ تعالی, وہ تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں عدالت اعتدال میں کنفیوژن کریٹ نہ ہو, عدالت کہو. عدالت یعنی کیا؟ دو چیزیں ہیں, اعتدال یعنی دو چیزیں مساوی تقسیم کرو. مساوات ذہن میں نہ آئے. اگر ٹیچر یہ کہے کہ ہر اسٹوڈنٹ میں ایک سا نمبر دو تو یہ ظلم ہے, اعتدال نہیں ہے. امتحان کے پرچہ وہ لکھنے دو, وہ امتحان لکھ کے جتنا لکھا ہے اتنا نمبر دینے کا نام آتے اعتدال ہے. جتنا وہ نمبر لکھا ہے اتنے نمبر دینے کا نام عدالت ہے. اس لیے یہاں پر اعتدال کا مطلب عدالت. عبادتوں میں انصاف لے آؤ, اگر انصاف لے آؤ گے تو عبادتیں کامیاب ہیں. عبادتیں کامیاب ہیں. کتنا وقت مجھے دینا ہے, جتنا مجھے مجھ سے مانگا گیا ہے، کم از کم جتنا مجھ سے مانگا گیا ہے اتنا وقت دینا مجھ پر فرض ہے، یہ ہے انصاف۔ تو مجھ سے کتنا مانگا گیا ہے؟ روزانہ 24 گھنٹے دے کر اللہ 17 منٹ مانگ رہا ہے۔ اللہ یوں ہی نہیں مانگ رہا ہے، کتنا مجھ سے مانگا ہے؟ اگر 17 منٹ یا 1 منٹ میں 1 رکعت اگر میں پڑھ رہا ہوں تو بعض لوگوں بعض محمود جیسے لوگ 1 منٹ 2 رکعت پڑھتے ہیں تو ان کے لیے اور ٹائم کم ہو جاتا ہے۔ وہ 24 گھنٹے دے کر 10 منٹ مانگ رہا ہے اللہ، خب اگر میں 10 منٹ نہ دوں تو میں نے ظلم کیا ہے۔ خب ظلم کا انداز مجھے اب نہیں ہوتا ہے، ظلم کا انداز اس وقت ہوتا ہے جب میں ٹیکس پے نہ کروں، واجب ادا نہ کروں، بڑھتا جائے جب کارڈ چھینا جائے گا تب پتا چلے گا کہ میں نے کیا کیا ہے۔ اب اندازہ نہیں ہوگا، ایک دن کی نماز قضا ہوئی، دوسرے دن میں قضا ہوئی، تیسرے دن میں قضا ہوئی، ایک 25 سال 30 سال کی نمازیں جب جمع ہو جاتی ہے تو انسان سمجھتا ہے ارے بہت بڑا بوجھ ہے، مولانا میں کیا کروں؟ کیا میرے بچے پہ بھروسہ کرو؟ بچہ مسکرا کر رہے گا، صحت مند ہے، تندرست ہے، تم نے نہیں پڑھی تو میں کیا پڑھوں گا؟ تندرست ہے، صحت مند ہے، اگر پڑھنا پڑھانا چاہتا ہوں اپنی نماز، پیسہ رکھ کر جاؤ، پیسہ دے کر پڑھاؤں گا۔ یہ زمانہ پھر بچہ نہیں پڑھے گا، یاد رکھیے گا، بچہ پھر پڑھنے والا نہیں ہے۔ آج کے زمانے کے بچوں کو سب کچھ پتا ہے دنیا میں کیا چل رہا ہے، وہ اتنے پھوٹے میں آنے والے نہیں ہیں۔ باپ بر مت ہوا، باپ نصیحت کرے بڑے بیٹے کو، بڑا بیٹا تو میری ٹوپی لے لے، میرا آسا لے لے، میرا انگریزی لے لے، میری پوری نماز پڑھ لے، تو یہ کہے گا چھت بھی دے کے جاؤ۔ آسان نہیں ہے، جب عبادتوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، قرض جب بڑھ جاتا ہے، بوجھ قرض کے پہلے انسان دبنا شروع ہوتا ہے، تب پتا چلتا ہے کہ میں نے عبادت کے ساتھ انصاف نہیں کیا۔ انصاف کا مطلب یہ کہ جتنا مجھ سے مانگا گیا ہے اتنا میں دے دوں۔ ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں نہ تنہا جتنا مانگا گیا اتنا دیتے ہیں بلکہ اس سے ایکسٹرا بھی ادا کر دیتے ہیں۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں مسلم نماز واجب ختم ہو گئی تو 2 رکعت مستحب بھی پڑھ لو، ایک سجدہ شکر بھی کر لو۔ خب مستحب نماز کا فائدہ کیا ہے؟ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اگر واجب نماز سے کوئی چیز چھوٹ گئی ہو مستحب تمہیں ہیلپ کر دے، مستحب تمہیں ہیلپ کرے گی کہ واجب نماز پوری قبول ہو جائے۔ اس لیے ہمارے علماء نے کہا ہے جب بھی ذکر رکوع پڑھنا تو صلوات پڑھنا، جب بھی ذکر سجدہ پڑھنا تو صلوات پڑھنا، جب بھی قنوت میں دعا کرنا تو صلوات پڑھنا۔ ذکر رکوع واجب، صلوات مستحب، ذکر سجدہ واجب، صلوات مستحب، کیوں اس واجب کے ساتھ صلوات کو شامل کر لیں؟ ہمارے علماء فرماتے اس لیے کہ واجب ہے، میں ہوں، میری خطائیں، میرے تصورات، میرے خیالات، نماز میں گم ہو جاتا ہوں یا گم شدہ چیزوں کو ڈھونڈ کر لے آتا ہوں، میں ہوں، میری نماز قبول ہے، اس پہ بھروسہ نہیں، میں اپنے ذکر کو صلوات کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں، صلوات قبول شدہ عبادت ہے، وہ بھی میری عبادت کو اٹھا کر لے جائے۔ صلوات پڑے گا محمد و آل محمد، سب مل کے صلوات پڑے محمد و آل محمد۔ آپ اچھا سن رہے، اس طرح سنتے رہیں گے ان شاء اللہ بہت زیادہ ملیں گے آپ کا۔ انصاف عبادت میں ہونا چاہیے، عبادت مستحب کبھی کبھی واجب کو پش کرتے ہیں تاکہ وہ عبادتیں معراج تک پہنچ جائے۔ اس لیے توضیح مسائل میں لکھا ہوا ہے جو مولا کائنات کے حرم میں سب کچھ پروردگار زیارت نصیب کرے۔ پتہ نہیں کیوں نجف مجھے یاد آ رہے ہیں، کئی لاکھوں لوگ چلتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، انشاءاللہ اللہ سب کچھ زیارت نصیب کرے، ہم سب چلتے ہوئے جائیں گے۔ جو نجف میں 2 رکعت نماز پڑھے گا اسے 2 لاکھ رکعت نمازوں کا ثواب ملے گا۔ مستحب عبادتیں دیکھیے واجبات کو کتنے معتبر بنا دیتے، کتنے معتبر، 2 لاکھ رکعت انسان کی زندگی کتنی ہے، وہاں پر 10 رکعت نماز پڑھ کے آ جائے تو کتنا ثواب ہے اس کی زندگی میں، کتنا ثواب ہے۔ اگر انسان انصاف کے دائرے میں آئے، اکثر انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے 2 جگہوں پر، جاگ رہے ہیں آپ حضرات، 2 جگہوں پر انسان کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے، ایک خوشی میں اور دوسرے غم میں۔ ایک حد سے زیادہ خوش ہو جاتا ہے تو انسان خدا کو بھول جاتا ہے، ایک حد سے زیادہ غمزدہ ہو جاتا ہے تو انسان خدا کو بھول جاتا ہے۔ اس لیے پیغمبر اسلام نے کہا بالعدل فی السراء والضراء، جب خوش ہو جاؤ تو عدالت کو یاد رکھو، جب غمگین ہو جاؤ تو عدل کو یاد رکھو۔ اگر خوش ہو جاتا ہے انسان شادی بیاہ میں، بیٹے کی شادی، بیٹیا کی شادی، نمازی یاد نہیں آتی، حد سے زیادہ خوش ہو جاتا ہے، انصاف کا دامن ہاتھ سے چھوڑ جاتا ہے، گھر میں کوئی موت ہو جاتی ہے خدا نہ خواستہ تو انسان عبادتوں کو بھول جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں وہی موقع ہے عبادتوں کو یاد کرنے کا، وہی موقع ہے۔ اس لیے ہماری زندگی کا، ہمارے عقیدے کا سب سے بڑا خوشی کا دن ہے غدیر، سے بڑا غم کا دن ہے عاشور، عاشور کے دن بھی نماز ہے، غدیر کے دن بھی نماز ہے، اس لیے کہ غدیر کے خوشی میں انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے، عاشورا کے غم میں انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ اور کیجیے اس کی طرف، اور نہ تنہا نماز ہے، غدیر کے دن بھی زیارت حسین، عاشور کے دن بھی زیارت حسین، نماز بھی ہے اور زیارت بھی ہے۔ نماز کا فائدہ کیا، زیارت کا فائدہ کیا، بس آپ کے حوالے یہ جملہ دے رہا ہوں، نماز کا فائدہ کیا، زیارت کا فائدہ کیا؟ نماز مجھے بچاتی ہے کہ میں انصاف سے ہٹ نہ جاؤں، زیارت نماز کو بچا لیتی ہے تب اسے کوئی فنا نہ کر سکے۔ اس لیے امام حسین کے لیے کہتا اشہد انک قد اقمت الصلاۃ، اے حسین تم نے نماز کو بچا لیا۔ تذکرہ حسین کہتے ہیں اس لیے نماز کو بچا لے، نماز بچے گی، نماز مجھے بچا لے گی، نماز بھی ہے زیارت بھی ہے۔ معافی چاہتا ہوں، بالعدل فی السراء والضراء، عدالت خوشی میں اور غم میں، انصاف کو اپناؤ کامیاب ہو جاؤ گے، چاہے نماز، روزہ، حج، عبادت، گھر کا کام، ہر ایک جگہ انصاف، ہر جگہ انصاف، اگر انصاف ہے کامیابی ہے۔ تیسری چیز، وہ بالقصد فی الفقر والغنا، بناعت کفاعت شعاری کو اپناؤ، چاہے تم فقیر رہو یا امیر رہو۔ کہتے ہیں نا کمانے کے لیے عقل چاہیے، لیکن میں کہتا ہوں خرچ کرنے کے لیے عقل چاہیے۔ بہت لوگ کماتے ہیں لیکن ان کو بچانا نہیں آتا، نہیں کماتے ہیں نا، بہت سے لوگ کماتے ہیں لیکن بچانا نہیں آتا۔ اسلام کہتا ہے قناعت کو اپناؤ کہ تم بھی بچ جاؤ گے، تمہاری دولت بھی بچے گی، کفاعت شعاری تمہاری عبادی زندگی کو معتبر بناتی ہے۔ یعنی کیا قناعت؟ مولا گنات فرماتے ہیں آمدنی سے زیادہ خرچ کبھی نہ کرو۔ یہ خوبصورت جملہ ہے کسی بزرگ کا، بزرگ اسکالر، انگریزی اسکالر ہے، خوبصورت جملہ، وہ کہتا ہے مارکیٹ میں خواہشات خریدنے کے لیے مت جاؤ۔ اکثر ہوتا ہے کہ ہم گھر میں تیار نہیں کرتے لسٹ، مارکیٹ میں جا کر دیکھتے ہیں کون سی چیز اچھی لگتی ہے وہ خرید کے لیے آتے ہیں۔ وہ کہتا ہے خواہشات کے لیے پیسہ مت لگاؤ، پیسہ ضروریات پر لگاؤ۔ اگر خواہشات پر پیسہ لگاؤ گے تو ایک دن ایسا آئے گا تم ضروریات کو بھی بیچنے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ خواہشات کا دامن بڑا ہوتا ہے جی، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے، کون سارا ہو کے جاتا ہے کہ خواہشات پہ پیسہ مت لگاؤ، اگر لگاؤ گے تو ایک دن مجبور ہو جاؤ گے، ضروریات کو بھی بچو گے۔ اگر اس سے بچنا چاہتے ہو تو خواہشات پر خریدنے کے لیے مت جاؤ، تیار کرو جس چیز کی ضرورت ہے وہ خریدو۔ یہ اسلام بھی کہتا، یہی ہے اسلام، یہی کہتا ہے کمانا کمال نہیں ہے، کہاں کب کتنا خرچ کرنا ہے یہ کمال ہے۔ اگر اس میں کامیاب ہو گیا انسان، وہ چاہے کم کمائے یا زیادہ کمائے آبرومند زندگی گزارے گا۔ مولا کہنا نبی اللہ فرماتے ہیں قناعت، قناعت وہ سرمایہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ دولت ختم ہو جاتی ہے، حکومت میں قد شہرت بھی ختم ہو جاتی ہے، دولت حکومت شہرت کے لیے انسان مرتا ہے، یہ تینوں چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ لوگ ووٹ دیتے ہیں، کرسی پر بٹھاتے ہیں، نوٹ دے کے کھینچ لیتے ہیں، جی ہمارے ہوتے ہیں سیاست ہی ہوتی ہے، ووٹ دے کے بٹھاتے ہیں، پیچھے سے نوٹ دے کے کھینچ لیتے ہیں۔ یہ حکومت کیا، یہ شہرت کیا، یہ دولت کیا؟ تم عزت دار زندگی گزارنا چاہو تو قناعت کو اپناؤ، یہ وہ سرمایہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ دنیا ختم ہو جائے اس کی عزت، اس کی آبرو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ اگر کمائی سے زیادہ خرچ کرنے لگو گے ہاتھ پھیلاؤ گے، ہاتھ پھیلاؤ گے۔ فقر ہمیشہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا طور امتحان، کبھی کبھی فقیری ہم خود خریدتے ہیں، کبھی کبھی ہم خود خریدتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے مالدار گزرے، کب کہاں خرچ کرنا نہیں آیا، ایک ہی ذات مجھے نظر آئی جو خرچ کرنے میں بہت ہی عقل کا سہارا لیا۔ ذہن پہنچ گیا کہ نہیں پہنچا ہے؟ دنیا میں بہت سے مالدار گزرے، ان کا تذکرہ نہ قرآن میں ہے، نہ تاریخ میں ہے، نہ ممبروں پر ہوتا ہے، ایک ہی ذات کا تذکرہ ہوتا ہے، حضرت خدیجہ، جنہوں نے مال کو خرچ کیا تو ایسے موقع پر خرچ کیا ہے کہ پیغمبر کے بھی کام آ گیا، اسلام کے بھی کام آ گیا، مسلمانوں کے بھی کام آ گیا، پروردگار عالم کو یادہ اتنی پسند آئی کہ خدیجہ کا تذکرہ قرآن کر دیا۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ جب تم
ویسے ہی تمہیں ضرورت تھی, مدد کی حضرت ختیجہ نے. اور پروردگار عالم جب وہ لیتا ہے, بعض جگہوں پر عرفانی جملے آ جاتے ہیں میں مجبور ہوں پڑھ دوں, بعض جگہوں پر پروردگار عالم قرآن مجید میں کہتا حضرت ختیجہ کی شان میں, اے ختیجہ, حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہا, یہ جس کی ذات پر پیغمبر اسلام نے افتخار کیا ہے. قرآن مجید کہتا ہے ہم نے تم سے کثیر لیا, مال کثیر تھا نا حضرت ختیجہ کا, اے ختیجہ ہم نے تم سے مال کثیر لیا, اس کے بدلے ہم نے تمہیں کوثر دے دیا. اللہ جب لیتا ہے تو بندے کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا ہے, کسی کا قرض اللہ اپنے گردن پر رکھتا نہیں ہے. دیکھو تو دیکھو, عمل کر کے تو دیکھو, کثیر ہم نے لیا, مال کثیر لیکن تمہیں کوثر دے دیا. اگر مال ہوتا ایک مدت کے بعد ختم ہو جاتا, لیکن کوثر ہم نے عطا کیا ہے. آج بھی پردہ غیب میں رہنے والا ہمارا امام فخر کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ میرے رگوں میں فاطمہ کا خون ہے. یہ خرچ اسے خرچ کہتے ہیں, اسے انفاق کہتے. کوثر کون ہے؟ انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر. صلوات پڑھیے محمد. سیر دیا تو قناعت بہت بڑا سرمایہ ہے, بہت بڑا سرمایہ. اگر جس کی عبادت کی زندگی میں یہ آ جائے قناعت, تو کبھی ذلیل نہیں ہوگا, کبھی فقیر نہیں ہوگا. انسان کوشش کرے کہ کہاں خرچ کرے, کب خرچ کرے, کتنا خرچ کرے, کہ ایسا نہ ہو کارڈ کے چکر میں جا کر ہماری زندگی کا کارڈ ختم ہو جائے. وہ بھی کارڈ ہے, زندگی کا کارڈ بھی ہے, کارڈ وہ بھی ختم ہو جائے گا, دیکھتے دیکھتے ختم ہو جائے گا. خدا کہتا نہیں, عقل کا استعمال کرو, عقل کا استعمال کرو, خرچ کرو لیکن کہاں خرچ کرنا چاہیے. تین چیزیں پیغمبر اسلام نے فرمائی, ایک اخلاص اپنی زندگی کو معتبر بنانے کے لیے, دوسرے انصاف و عدالت اپنی عبادتوں کو معتبر بنانے کے لیے, تیسرے قناعت اپنی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے, خوبصورت بنانے کے لیے. پریشانیاں ہوتی ہیں, پریشان مومن وہ جو پریشانی دل میں رکھے اور چہرے پر کیا ہو, مسکراہٹ ہو. کانے کی یہی چیز ہوتی ہے نا, کہ کانے کی یہی چیز ہوتی ہیں, جہاں خواہشیں بڑھ جاتی ہیں وہاں انسان پریشان ہو جاتا ہے. جی وہ خواہشیں محدود تو مشکل نہیں ہوتی, محدود اگر خواہشیں ہیں تو پریشانی نہیں ہوتی, خواہشیں بڑھتی چلی جائیں گی تو پریشانی ہے. یہ نہیں کرو مت کمائیے, زیادہ کمائیے. اسلام میں کہتا ہے کمانے پر کہیں پابندی نہیں ہے, کہیں پابندی نہیں, بس حلال کمائیے, حلال خرچ کیجیے گا. بس شرط یہ کہ چھوٹی سی شرط ہے اسلام کی, حلال طریقے سے کماؤ اور حلال راستے میں خرچ کرو, بس چھوٹی سی شرط. ایک حلال اس کو اپنا لے انسان تو زندگی کامیاب ہے. تین چیزوں میں اشارہ طرف اشارہ کیا پیغمبر اسلام نے, اور تین چیزیں انسان کی انفرادی زندگی میں, میں ہوں اور میری زندگی, وہ تین چیزیں بہت ضروری ہیں. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ اگر آپ تھک تو نہیں گئے تو اشارہ کرو اس کی طرف. تین چیزیں وہ کون سی جو میری انفرادی زندگی میں بہت کام آئیں گی؟ پیغمبر اسلام فرماتے پروردگار عالم نے مجھے سفارش کی ہے, ائی یکونا سمتی فکرا وہ لسانی ذکر وہ عبر نظری عبرا. پیغمبر اسلام فرماتے پروردگار عالم نے مجھے سفارش کی ہے کہ تین چیزوں کی سفارش کی میری انفرادی زندگی میں, وہ کون سی چیزیں؟ تین چیزیں پہ یا رسول اللہ. پیغمبر اسلام فرماتے پروردگار عالم نے کہا ہے کہ جب میں خاموش رہوں تو سوچوں, جب میں بولوں تو ذکر پڑھوں, اور جب میں دیکھوں تو عبرت حاصل کروں. پتہ نہیں ہر ایک جملے کے لیے مجلس چاہیے. جب میں خاموش رہوں تو سوچوں, یہ سوچ نہیں کہ کس کو گھیروں اور کس کو ماروں. اتفکر فی امر اللہ, اللہ کے خلقت کے بارے میں سوچوں. خاموش انسان رہے تو سوچے, یہ سوچ یہ فکر انسان کو کامیاب بناتی ہے. بعض لوگ زیادہ سوچتے ہیں, اسلام اصول کا زیادہ منع کیا, نہیں زیادہ سوچنے کی طرف مت جاؤ, زیادہ سوچو نہیں, اچھا سوچو عمل کرو. بس سوچتے ہی رہ جاتے ہیں, نہیں سوچتے ہی رہ جاتے, نہیں سوچو لیکن اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو. یہ پورا سمتی اکثر عبادت عبیدر اب تفکر فی امر اللہ, حضرت عبیدر کی سب سے زیادہ عبادت اللہ کے امور میں سوچنا ہے. پروردگار حرم کے ناف میں جو خون جمع ہو جاتا ہے, حرم کے ناف میں جو خون جمع ہو جاتا ہے وہ ہوتا ہے دنیا کا سب سے مہنگا پرفیوم, جسے کہتے ہیں مسک, مسک.
اسے دنیا کا سب سے قیمتی پرفیوم. حضرت ابو ذر سوچتے ہوئے بیٹھ رہے کہ پروردگار یہ کیسے ہو سکتا ہے, تیری خلاقیت اور تیری صنائیت کی کیا کہنے کہ تم نے اس خون کو پرفیوم میں بدل دیا. پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اس ایک لمحے کا ابو ذر کا سوچنا, اصحاب کے لیے فرمایا ابو ذر کا ایک لمحے کا سوچنا تم سب کی 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ایک لمحے کا سوچنا 70 سال کی عبادت سے بہتر ہے. خاموش بیٹھے ہوئے تھے, سوچتے چلے جا رہے ہیں, کیا سوچ رہے ہیں, سوچ رہے ہیں امر خدا میں, سوچو غور کرو, خلقت دیکھو پروردگار عالم کی گواہ ہے, نکلو اپنے گھر سے باہر, سورج کے طلوع ہونے کو دیکھو, سورج کے غروب ہونے کو دیکھو, خوبصورت حسین منظر دیکھو, اور اس سے دوسری جو چیز ہے وہ عبرت حاصل کرو. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں, ایک ایکسیڈنٹ جب ہوتا ہے راستے میں, جب ہم آتے ہیں ایک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, دو گاڑیوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے, تو یہ ٹکراؤ کس کے لیے ہے؟ یہ ٹکراؤ ٹکرانے والوں کے لیے, ان کی زندگی چلی گئی. یہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے میرے آنکھوں کے لیے تاکہ میں اس کو دیکھوں اور عبرت حاصل کروں. عبرت یعنی کیا؟ دیکھو عبرت حاصل کرو, سوچو اور ہو رہے فکر, خاموش رہو تو سوچو اور دیکھو تو عبرت حاصل کرو. آج کی دنیا کو دیکھو کیا ہو رہا ہے, اور دیکھ کبھی عبرت حاصل نہیں کرو گے تو بھی کوئی چیز تمہیں نصیحت دینے والی نہیں ہے. مولانا فرماتے ہیں خطیبوں کا خطبہ, ذاکرین کا ذکر, مقررین کی تقریر, مبلغین کی تبلیغ, ان سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ تمہارے کندھوں پر اٹھنے والا جنازہ. میت کو اٹھا کے لے جاتے ہیں نا کندھے پر, غفر اللہ لکے لکے اللہ مغفر للمومنین والمومنات, کندھے پر اٹھا کے لے جاتے ہیں. مولانا فرماتے ہیں اس میت سے زیادہ نصیحت کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں, کوئی ہے اس سے زیادہ؟ دیکھو کسی میت کو کاندھوں پر اٹھتے ہوئے تو اسے عبرت حاصل کرو. یہ نہ سوچو تم اس کو دفنا کے آ گیا کام ختم ہو گیا, نہیں, اس کو دفنا کے میں نے اپنی زندگی کو ایک سبق بھی دیا ہے. بھیا جتنے بھی سال جی لو تمہیں بھی ایسے ہی جانا ہے, کوئی اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا. اتحاد کا اسلام نے پیغام اس لیے دیا ہے کہ مرو گے تو بھی چار لوگ چاہیے جنازہ اٹھانے کے لیے, اس سے بڑا اور پیغام کیا چاہیے؟ وہ نظری عبرہ, دیکھو تو عبرت حاصل کرو. اس لیے پروردگار عالم نے قرآن میں نظر کی تاکید کی ہے, اور پیغمبر اسلام نے کئی جگہوں پر احادیث میں نگاہ کی تاکید کی ہے. بہت سے مناظر انسان دیکھتا ہے لیکن کچھ چیزوں کی سفارش کی پیغمبر اسلام نے, کہا دیکھو. ہاں کس چیز کو دیکھوں؟ والدین کا چہرہ دیکھو, اس میں جلوے پروردگار تمہیں نظر آئے گا. ماں کے چہرے کو دیکھو, باپ کے چہرے کو دیکھو, دیکھنا عبادت ہے. سمندر کے پانی کو دیکھو, اس لیے کہ روئے زمین پر چلنے والے حیوانوں کا انداز الگ ہوتا ہے, سمندر میں تیرنے والی مچھلیوں کا انداز ہی الگ ہوتا ہے. وہاں کا حسن, وہاں کی خوبصورتیاں دیکھو, عبرت حاصل کر, کہو الحمدللہ رب العالمین, سبحان اللہ. دیکھو سمندر کی مچھلیوں کو دیکھو, تاکید ہے. النظر فی الماء عبادت یا فی البحر عبادت, سمندر کے پانی کو دیکھو, قرآن کے اوراق کو دیکھو, دیکھنا عبادت ہے. ماں کے چہرے کو دیکھنا عبادت, سمندر کے پانی کو دیکھنا عبادت, قرآن کے اوراق کو دیکھنا عبادت, خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت, مومن کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے, اس میں اللہ کا نور نظر آتا ہے. اسی طرح پیغمبر اسلام نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. علی کے چہرے کو دیکھو, اس میں دیکھنا عبادت ہے. سلسلہ اتنا نہیں فرمایا, اگر کوئی آدم کا علم دیکھنا چاہتا ہے, نوح کا علم دیکھنا چاہتا ہے, موسیٰ کی حیبت دیکھنا چاہتا ہے, ابراہیم کی خلت دیکھنا چاہتا ہے, عیسیٰ کا زہد دیکھنا چاہتا ہے, وہ علی کے چہرے کو دیکھے. انبیاء کے صفات کو, بس جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, فضائل کا جملہ انشاءاللہ محفوظ ہوں گے, آج کی مجلس کا تحفہ ہے. انبیاء کی سیرت کو دیکھنا چاہتے ہو تو علی کی صورت میں دیکھو, جس کی صورت میں انبیاء کی سیرتیں پائی جاتی ہوں تو اس کی سیرت کا کمال کیا ہوگا, کس بلندی پر اس کی سیرت ہوگی. اس کے چہرے کو دیکھو, کیا دیکھو, کیوں دیکھو علی کے چہرے کو؟ جب چہرے کو دیکھتے چلے جاؤ گے تو اس کے نور کو, اس کی بلندی کو, اس کے روپ کو, اس کے دبدبے کو دیکھو گے تو تمہارے اندر بھی وہ نور حاصل کرنے کی تمنا بڑھے گی, شوق بڑھے گا, ہمت حاصل کرنے کی کوشش کرو گے, آگے بڑھو گے. بلندیوں کی طرف بلایا اس لیے کہ جو بلندیوں کو دیکھتا چلا جاتا ہے, حاصل کرنے کی تمنا اس کے دل میں بڑھتی چلی جاتی ہے. دیکھو علی کے چہرے کو. یا رسول اللہ علی کے زمانے میں نہیں ہے, کس کے چہرے کو دیکھے؟ پیغمبر اسلام نے پکار کر کہا مایوس نہ ہونا, علی کا تذکرہ کرتے چلے جاؤ, تمہارے اعمال نامے میں ثواب بڑھتا چلا جائے گا.
علی کا نام جب لیا جاتا ہے صلوات بھی علی ہونا چاہیے، بلند ترین صلوات پڑھو. دیکھو کائنات کو، دیکھو عبرت حاصل کرو، علی کے چہرے کو دیکھو، یہ وجود کتنا بلند ہو گیا. کسی نے سوال کیا مولا سے، مولا آپ دشمن پہ اتنی جلدی کیسے غلبہ حاصل کر لیتے؟ مولا کہا نے فرمایا میرے چہرے کو دیکھ کر دشمن پہلے خود ہتھیار ڈال دیتا ہے. یہ چہرہ، یہ ہے کون سا چہرہ؟ یہ جمال و مظہر جلال و جمال پروردگار ہے جی. مومن کے سرانے بھی مولا آتے ہیں، دیکھنا چاہیے، دیکھنے کی تمنا ہو تو بہت آسان ہے. علی آئیں گے، سرانے آئیں گے. مومن ہے، ایمان کامل ہے، ایمان حقیقی ایمان ہے، انصاف کے ساتھ علی آتے ہیں. وہ امیر المومنین ہے، مومن کا دم نکل رہا تو سرانے آتے ہیں. مومن کا دم جب نکلتا ہے نا، کہتے روایتوں میں بڑی سختی سے نکلتا ہے. کہتے ہیں بعض روایتوں میں ہے کہ جب کپڑا، کسی کوئی کپڑا آپ کانٹوں میں ڈال دے، کانٹوں میں ڈال کر کپڑا کھینچے، جس طرح کپڑا تار تار ہو جاتا ہے، اسی طرح جب روح نکلتی ہے تو بدن کے رگوں میں تار تار ہو جاتے، بدن کے رگے. اتنا سخت ہوتا روح کا بدن سے نکلنا. لیکن اگر علی کے چہرے کو کوئی دیکھتا ہے مومن، تو روح ایسے نکل جاتی ہے جیسے گلاب سے خوشبو نکل جاتی ہے، اسے پتا ہی نہیں چلتا روح کب بدن سے نکل گئی. اس کا ہمارے لیے ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں علی کے چہرے، تذکرہ زندگی میں کریں، تاکہ سرانے آئے تو ہمارے مولا ہے مولا یہ چہرے کو دیکھیں. اور وہ کمال چہرے کو دیکھتا ہے تو انسان کی روح نکل جاتی ہے. اور دیکھنا چاہیے، آج لوگ ہمارے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ آج کربلا گئے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ روزہ حسین کا حسن کیا ہے، روزہ حسین کا حسن کیا ہے. اسے کسی شاعر نے کہا، پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا ہے. کیا کرو؟ پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا ہے، ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے. تم نے کربلا اس لیے بنائی کہ ہم دیکھ سکیں. پڑھ کے دیکھو تو کربلا کیا ہے، ورنہ آنکھوں کا فائدہ کیا ہے. ہوتا مرحب تو کچھ مزہ آتا، بولے اصغر کے ہرملا کیا ہے. ہوتا مرحب تو کچھ مزہ آتا، بولے اصغر کے ہرملا کیا ہے. آل و قرآن دونوں باقی ہے، خیمے شاہ میں جلا کیا ہے. خیمے جلا کر خوشی منا رہے تھے کہ ہم جیت گئے. ہم ان سے کہتے ہیں کہ آل و قرآن کو تم تباہ کرنے کی کوشش میں تھے، آج آل بھی باقی ہے قرآن بھی باقی ہے، خیمے شاہ میں کچھ جلا نہیں ہے. تم حسد کے مارے جل گئے، کینے کے مارے جل گئے. آل و قرآن دونوں باقی ہے، خیمے شاہ میں جلا کیا ہے. سر تو نیزے پہ چڑھ کے بول اٹھا، شمر حیران ہے کٹا کیا ہے. شمر حیران ہے کٹا کیا ہے. اس کے پاس اس کو سمجھ میں نہیں آئی کٹا، میں نے سر تو کاٹ دیا تھا بدن سے جدا کر دیا. وہ تو بول رہا ہے، بولنا زندگی کی نشانی ہے، بولا حیات کی نشانی ہے. کاٹنے والا مر گیا، جو کٹ گیا تھا وہ زندہ ہو گیا. کاٹنے والا مر گیا ہے، قاتل مر گیا، جو مقتول ہے وہ زندہ ہو گیا اور آج بھی زندہ ہے. کیوں جا رہے ہیں اتنے ملینز آف لوگ، کیوں جا رہے ہیں وہاں پر؟ تو معلوم ہے ان کو یہ وہ مقام ہے جہاں سے انسان کو زندگی ملتی ہے، حیات ملتی ہے. آیت اللہ جواد عملی فرماتے ہیں مجلس عزام میں، کبھی یہ سوچ کر نہ آنا کہ میں زندہ ہوں مردے کی مجلس میں جا رہا ہوں، بلکہ یہ سوچ کر آنا میں مر چکا ہوں زندگی کی مجلس میں جا رہا ہوں. یہاں ہوگی تو زندگی ملتی ہے، زندگی ملتی ہے. دیکھو وہ نظری امر، وہ نظری عبرا، کوئی چیز میں دیکھو. میں ہمارے پاس بہت ساری چیزیں دیکھنے کی، اسے دیکھو، عبرت حاصل کرو. اور عبرت حاصل کرتے چلے جاؤ تو وہ نظر کا حق ادا ہوتا چلا جائے گا. سمتی فکرا وہ نظر عبرا وہ لسانی ذکرا، میری زبان چلے تو ذکر ہو، میری زبان چلے تو ذکر ہو. ذکر میں مصروف رکھو زبان کو، تاکہ زبان کو فرصت ملے گی تو کسی نہ کسی کو ذبح کر دے گی. قتل کی دو قسمیں ہیں، ایک انسان کا قتل، ایک ہے انسانیت کا قتل. انسان کا قتل تلوار سے، خنجر سے، بندوق سے، انسانیت کا قتل غیبت سے، تہمت سے، جھوٹ سے. ہمدم ہے نا، کبھی کبھی انسان انسان کو قتل کرتا ہے، کبھی انسان انسانیت کو قتل کرتا ہے. ایک غیبت، یعنی قتل کیا، قتل کا مطلب کیا ہے، قتل کا مطلب کیا ہے، کسی کی 60 سالہ 40 سالہ زندگی کو قتل کر دینا. اور غیبت یعنی کیا،
میں نے 40 سال میں یا کوئی اور 40 سال کوئی محنت کرتا ہے, تلاش کرتا ہے, ایک اسٹیج بناتا ہے, ایک غیبت کر کے, ایک تہمت لگا کے, ایک جھوٹ جملہ کہہ کے اس کی 40 سال زندگی کو برباد کر دینا, دونوں قتل مساوی ہیں. یہ بھی تو قتل ہے, وہ قتل جسم کا قتل ہے یا روح کا قتل ہے, فقط ایک وہ نظر آتا ہے یا نظر نہیں آتا, لیکن دونوں قتل ہیں. لیکن قرآن کہتا ہے شخصیت کا قتل شخص کے قتل سے زیادہ برا ہے. اسے کہا الفتنۃ اشد من القتل, فتنہ قتل سے بدتر ہے. ایک تہمت, ایک جھوٹ کسی فرد کے بارے ہم نے کہہ دیا تو اس کی زندگی ختم ہے, ختم ہے اس کی زندگی. وہ نہ کوشش کرے لیکن وہ کوشش اس کے معاشرے میں رہے گا نہیں ہوتی, سوارت نہیں ہوتی, وہ کیا اللہ کے نزدیک دیکھا جائے گا, لیکن معاشرے میں تو قتل کر دیا انسان کو, انسان قتل کر دیتا ہے. اور آج پیغمبر اسلام فرماتے ہیں اپنے زبان کو ذکر میں مصروف رکھو, اس لیے کہ ذکر کے دو فائدے ہیں, ایک ذکر نیکیوں کو بڑھاتا چلا جاتا ہے اور گناہ کو گھٹاتا چلا جاتا ہے, دونوں فائدے ہیں. موتی الحسنات و ماہیے سیئات, ذکر یعنی کہ اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ, اور درود شریف اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ ذکر کرتے چلے جائیں نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی, گناہ گھٹتے چلے جائیں گے. کتنا خوبصورت فائدہ ہے ذکر کا, مصروف رکھو اپنی زبان کو, اسے فرصت دو گے. یہ درندہ ہے زبان, ماشاءاللہ زبان چلتی بہت چلتی ہے, دنیا کی ہر قیچی سے زیادہ تیز زبان ہے, ہر تلوار سے زیادہ تیز دھار زبان ہے. مولانا بھجوا فرماتے ہیں زبان کا زخم تلوار سے زیادہ گہرا ہوتا ہے, تلوار کا زخم انسان کے بدن پہ لگتا ہے, زبان کا زخم انسان کے دل میں اتر جاتا ہے, دل میں اتر. یہ زبان بہت کام کر جاتی ہے. وہ لسانی ذکر نے فرما نہیں, عبادتوں کے دائرے میں لے آؤ اپنے آپ کو, کیا کرو ہر لمحہ ثواب کماؤ, گناہ سے بچتے چلے جاؤ. پھر سے نسخہ ہے پیغمبر یا رسول اللہ کا, زبان کو مصروف رکھو ذکر میں, اسے آزاد مت چھوڑو, زنجیروں کے باوجود بھی وہ بہت کچھ کر جاتی ہے, آزاد چھوڑ دو گے تو لڑا دیتی ہے, بہت لڑا دیتی ہے. تو میں ہمیشہ یہ جملہ کہا کرتے, زبان جو چلا دے نا یار وہ لڑانے والے ہوتے, لڑنے والے نہیں ہوتے. لڑانے والے زبان زیادہ چلاتے, لڑنے والے, لڑنے والے جو جذبات میں مار دھار کر لیتے, ہاتھ پیر ان کے چلتے ہیں, ان کی زبان نہیں چلتی زیادہ. غصے میں انسان کی زبان نہیں چلتی ہے زیادہ, غصے میں ہاتھ چلتا ہے, پتہ نہیں بندوق اٹھا لیتا, تلوار اٹھا لیتا, غصے میں زبان زیادہ نہیں چلتی. جو درمیان میں ہوتے ہیں نا, تیسرے شخص کی اہمیت بہت ہوتی ہے یہاں, وہ جو زبان اس کی بہت زیادہ چلتی ہے. اسے کسی آری کو بزرگ کا بڑا خوبصورت جملہ ہے, لڑنے والوں کو تھک کر نیند آ جاتی ہے, لڑانے والوں کو کبھی نیند. ویل لکل ہومز آتل, ادھر کی بات ادھر جو لے آتے ہیں, ادھر کی بات ادھر لے جاتے ہیں, لڑاتے ہیں, ان کو نہ نیند ہے, نہ سکون ہے, نہ چین. اس نے پتا بتا تھا مصروف رکھو, اسے باندھ کے رکھو. کس چیز سے باندھ کے رکھو؟ ذکر سے. دیکھو کتنا تمہیں عبادتوں کا فائدہ ہوتا چلا جائے گا. تین چیزیں پیغمبر اسلام نے فرمائی, خاموشی سے فائدہ اٹھاؤ, زبان سے فائدہ اٹھاؤ, اور نگاہوں سے بھی فائدہ اٹھاؤ, نظر سے بھی فائدہ اٹھاؤ. جسم کے ہر اعضاء سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ہر لمحہ ثواب کمانے کا ہے, ہر لمحہ نیکی کمانے کا ہے. اس کو اعتدال میں رکھنا چاہتے ہو تو اس کو مصروف رکھو, وہ انصاف کے دائرے میں آ جائیں گے, تمہاری زندگی آگے بڑھتی چلی جائے گی. کتنی چیزیں ہو گئی, اور تین چیزیں سننے کا ایسا ہے حوصلہ؟ تو آج رات تو جاگنا ہی ہے آپ کو. اخلاص اپناؤ, انصاف اپناؤ, قناعت اپناؤ, اور کامیابی ہے. سوچو, ذکر کرو اور دیکھو, دیکھنے سے عبرت حاصل کرو تو کامیابی کامیابی ہے. وہ تین چیزیں کون سی ہیں جو اجتماعی زندگی کے لیے میرے بہت مفید ہیں یا رسول اللہ؟ بس اشارہ کرتا ہوں, میری زندگی کے لیے بہت مفید ہیں یا رسول اللہ. پیغمبر اسلام نے فرمایا, پروردگار نے مجھے وصیت کی ہے کہ وان عفوا امن ظلمنی وان اعطى امن قطعنی وان اصل امن واصل امن قطعنی واعطى امن حرمنی. مولانا تشریف فرمائے تو عربی بھی اچھی پڑھنی پڑتی, بڑا مشکل ہوتا. وان اعطى امن حرمنی, تین چیزیں پیغمبر اسلام نے فرمائی, تین چیزوں کو اپناؤ تو تمہاری اجتماعی زندگی, سماجی زندگی بہتر ہو جائے گی. وہ مولانا تشریف فرما کی اجازت سے جملہ کہنا جا رہا ہوں. قرآن مجید میں اعتدال کا پیغام ہے کھانے پینے میں, اعتدال کا پیغام ہے انفاق کرنے میں, اعتدال کا پیغام ہے چلنے پھرنے میں, اعتدال کا پیغام ہے بات چیت کرنے میں, اعتدال کا پیغام ہے کردار و گفتار میں. لیکن دو جگہ پر وہ دیگر نے کہا اعتدال نہیں, یہاں ترقی ہی ترقی ہونی چاہیے, کثرت ہی کثرت ہونا چاہیے. وہ دو چیزیں, ایک اخلاق, دوسرے علم. مشکل تو نہیں تھا میسج, میں رٹ کے آتا تو بول دیا, اب سمجھ میں آپ کا کام ہے جی. پروردگار کہتا پیغمبر اسلام سے عبادت کم کرو. اے یا رسول, اے رسول میرے حبیب, کچھ دیر سو جاؤ, سورہ مزمل میں ہے, کچھ دیر سو جاؤ, اٹھو پھر نماز پڑھو پھر سو جاؤ. تبلیغ کے لیے پیغمبر اسلام جب کوئی مومن نہیں ہوتا تھا وہ پریشان ہو جاتے تھے. پروردگار ہم نے کہا اے میرے حبیب, میں نے قرآن کو اس لیے نازل نہیں کیا تم اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دو. پروردگار جس کی ہدایت کرے گا وہ ہو جائے, اتنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. جب بات تبلیغ کی آئی, بات عبادتوں کی آئی, پروردگار عالم نے کہا اعتدال, بیلنس. لیکن جب اخلاق کی بات آئی تو خود پروردگار عالم نے کہا انکا لعلی خلق عظیم. اے رسول, تیرا اخلاق اتنا بلند ہے کہ ساری دنیا قلیل ہے, تیرا اخلاق عظیم ہے. اعتدال نہیں, وہاں اخلاق. تم جتنا اپنا اخلاق دکھاتے چلے جاؤ تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں بڑھتی چلی جائے. جتنا انسان با اخلاق ہو اتنا فائدہ ہے. ایک معتبر انسان, با اخلاق اور با کردار انسان جہاں بھی رہے نا اس کی خوشبو پھیلتی چلی جائے گی. اس کے چلنے کو دیکھ کر, اس کے بات کرنے کو دیکھ کر, اس کے اٹھنے کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے جائیں گے. اس لیے کہا جاتا ہے نا دین سے اخلاق تک پہنچنا مشکل ہے جی. چار آدمی بیٹھے ہوں بس میں جا رہے ہیں یا ٹرین میں فلائٹ میں جا رہے ہیں, اگر آپ کہیں گے میں مسلمان ہوں تو یہودی ہے مسلمان, یہودی دونوں پرانی ہو. جب مذہب آتا ہے تو پہلے ہی ڈیوائڈ ہو جاتے ہیں, کہ تیرا راستہ الگ میرا راستہ الگ. مذہب کی جہاں بات آتی مسلمانوں میں کہیں پھرتے ہیں, جہاں مذہب کی بات آتی ہے الگ ہو گئے جی. لباس سے پہچانے چلے جاتے ہیں, انگوٹھی سے پہچان لیے جاتے ہیں. جب نماز کا وقت آتا ہے ایئرپورٹ پہ دیکھے کہ وہ الگ کھڑے ہو گئے ہم الگ کھڑے ہو جاتے ہیں. دیکھا دیکھا ہوگا آپ نے بھی, خود بخود الگ ہو جاتے ہیں, کوئی الگ کرے یا نہ کرے. اتنے ہمارے مسلمان بھولے بھالے ہیں, کسی کے اختلاف ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, خود اختلاف حاصل کر لیں. بڑے ایکسپرٹ ہیں ہم لوگ, بڑے ایکسپرٹ ہیں, خود الگ ہو جاتے. اچھا اچھی بات ہے, بغیر لڑے جھگڑے کے الگ ہو جائے, خود الگ ہو گئے. لیکن دین میں جہاں نام آتا ہے لوگ الگ الگ ہو جاتے, نظریات دین میں آتے, دین میں پتہ نہیں انسان خود بخود راستہ چن لیتا ہے. لیکن اخلاق کے لیے کوئی مذہب نہیں ہے, کوئی دین نہیں ہے. اگر ساتھ بیٹھے ہو دین کا سوال نہ کریں, اپنے اخلاق کو بتائیں. کھاتے وقت, اٹھتے وقت, بیٹھتے وقت, بات کرتے وقت جب وہ تمہارے اخلاق کو دیکھے گا تو پھر دین پوچھے گا. اس کے بعد دین بتائیے تب وہ خود بخود تمہارے دین کو قبول کرے گا. اسے چھٹے امام نے فرمایا اپنے کردار سے ہمارے لیے زینت بنو, اپنے کردار سے ہمارے لیے عیب کا سبب مت بنو. تمہارے اخلاق اتنا بلند ہو, اخلاق بلند ہو جائے, دین خود بخود اخلاق کے پیچھے چلا جائے گا. دین سے اخلاق تک پہنچنا مشکل ہے, اخلاق سے دین تک پہنچنا آسان ہے, لیکن اخلاق حاصل کرنا مشکل ہے. با اخلاق ہمیشہ رہنا مشکل ہے جی. صوفی کی طریقت میں ہے فقط مستی احوال. علامہ اقبال, صوفی کی طریقت میں ہے فقط مستی احوال. اللہ اللہ اللہ, عمل کی کیا ضرورت ہے, نماز کی کیا ضرورت ہے, اخلاق کی کیا ضرورت ہے, یہ گوشے میں بیٹھے رہو اللہ اللہ, حالت تمہاری مست ہو جائے تو تم عابد ہو. یہ نا صوفیوں میں نظریہ یہی تھا, پہلے یہی تھا, آج بھی شاید یہی ہے کہ ان کو عمل سے دور کر دیا, یہی نظریہ ان کو. صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال, ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار. ملا کی شریعت ہے, مولانا کی شریعت نہیں. صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال. علامہ اقبال کو ملا بہت پسند نہیں تھے, الفاظ معانی میں تفاوت نہیں, لیکن ملا کی اظہار, مجاہد کی اظہار, یہ سب کہتے ہیں. کوئی عمل نہیں کرتا ہے, عمل نہیں کرتا تو نہیں کرتا, کوئی بھی ہو بڑا ہو یا چھوٹا ہو, عمل نہیں کرتا تو نہیں کرتا. ٹائٹل کوئی انسان جنت تھوڑی لے جاتا ہے جب تک عمل نہیں کرو گے. صوفی کی طریقت میں فقط مستی احوال, ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار, کہتے چلے جاتے ہیں عمل نہیں کرتے. شاعر کی نوا مردہ وہ فرسودہ وہ بے ذوق, گفتار میں سرمست نہ خوابیدہ نہ بیدار. شاعروں سے پوچھو رات بھر جگاتے صبح سلا دیتے. علامہ اقبال ہے برا نہیں ہے, بس شاعر شعرا ناراض ہو جائے. میں بھی شعر کہتا ہوں جی. شاعر کیا کہتے ہیں, رات بھر جگاتے نماز سے سو جاؤ. کون کہتا ہے نماز کی ضرورت نہیں, رات بھر جاگو پھر صبح سو جاؤ. نہ خابیدہ نہ بیدار, ایسی حالت میں پیدا میرے مسلمان, جا کے نا مسلمان سو رہے, تھوڑی دیر کے لیے جگاتے پھر سلا دیتے, پھر جگاتے پھر سلا دیتے. شاعر کی نوا مردہ وہ فرسودہ وہ ذوق, وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو, ہو جس کی رگو پے میں فقط مستی ہے کردار. ہر شعر کے پیچھے ایک حدیث ہے. وہ مرد مجاہد مجھے کہیں نظر نہیں آتا, جس کے اٹھنے میں بھی کردار نظر آئے, بیٹھنے میں بھی کردار نظر آئے, اس کو دیکھے تو دین یاد آئے, اس کو دیکھے تو خدا یاد آئے, اس کو دیکھے تو امام یاد آ جائے. ایسا انسان کہاں پر ہے؟ اسے کہتے مرد مجاہد. وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو, ہو جس کی رگو پے میں فقط مستی کردار. کردار بولے تو گفتار معتبر ہے, کردار بولے تو حالت معتبر ہے. اگر کردار نہ بولے, گفتار ہواؤں کے حوالے اور حالتیں لوگوں کے حوالے. کیسا چلوں تو لوگ کہیں پرہیزگار, کیسا بولوں تو لوگ کہیں پرہیزگار, نہیں کیسا عمل کروں تو لوگ کہیں پرہیزگار. جب ہم گئے تھے تو ایک نوجوان کو دیکھا, ہم استاد بتا رہے تھے, انہوں نے ایک نوجوان کو دیکھا کہ داڑھی لمبی ہے اور وہ سر کو جھکائے, ردا سر پہ ڈالے, ہاتھ میں عصا لیے, گلی کے کنارے سے بھی چلتا چلا جا رہا تھا. نوجوان ہے, سر جھکائے ہوئے ہے, کمر جھکائے ہوئے, نوجوان ہے, جوانی ہے, جوانی میں کمر میں طاقت نہیں تو بڑھاپے میں تھوڑی آتی ہے. تو انہوں نے اس کو قریب بلایا, بھیا یہ کیا کر رہے ہو تم, اس طرح کیوں چلو, کمر کو جھکائے کیوں چلو, ہاتھ میں آسا کیوں ہو گیا تمہارے, ابھی تمہاری جوانی ہے. تو اس نے کہا آیت اللہ بھجت کو دیکھو. اور استاد نے کہا بھیا وہ ضعیف ہو چکے ہیں, بوڑھے ہو چکے ہیں, کمر کو جھکائے چل رہے, تم ان کے کردار کو, جسم کو دیکھ کر چلنا چاہتے ہو یا کردار کو دیکھ کر؟ اگر بہجت کی نماز دیکھو, عمل کرنے کی کوشش کرو, وہ کیسا چل رہے ویسا میں چلوں. وہ بڑھاپے میں ہو, تم جوانی میں ہو, اس طرح کوئی متقی پرہیزگار نہیں بنتا بھیا. کیسا چلوں کہ پرہیزگار بنوں, کیسا بولوں کہ پرہیزگار بنوں, الفاظ کو کیسے بناؤں کہ پرہیزگار بنوں, اس سے پرہیزگاری کا ثبوت نہیں ہوتا. کردار سنوار لو, گفتار بھی سنور جائے گی, حالتیں بھی سنور جائیں گی, خود بہت سنور جائے گی. سلام کرنے کا انداز ہی بتا دیتا ہے کہ نیت کیا ہے جی. بس سیاسی سلام ہوتے ہیں, بعض پولیٹیکل سلام ہوتے ہیں, بعض مطلبی سلام ہوتے ہیں. ہوتا ہے نا بھی, ابھی اللہ اکبر کہنے میں بھی کئی مراتب ہوتے ہیں. نماز میں اللہ اکبر کیسے کہتا ہے انسان, اور کسی کو کام کرتے ہوئے دیکھتا اچھا کام تو اللہ اکبر کیسے کہتا ہے. الگ الگ حالتیں ہوتی ہیں, الگ الگ لہجہ ہوتا ہے. سلام میں بھی الگ الگ حالت ہے, الگ الگ لہجہ ہے. اللہ اکبر کہتا اگر چبھتے جماعت کی آستینوں میں مجھے حکم اذان لا الہ الا اللہ. کبھی یہ بھی تو پولیٹیکل اذان بھی ہوتی ہے, ہاتھ میں آستین میں بٹھے لیکن مجھے حکم ہے کیا, اللہ اکبر. تو میں کیا کروں یا رسول اللہ, ان عافوا امن ظلمنی. میں پیغام دینا چاہتا ہوں آج کی مجلس میں, بس زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا. پر پیغمبر اسلام فرماتے پروردگار عالم نے مجھے سفارش کی ہے, میں اس کو معاف کروں جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے. بڑا مشکل اخلاق ہے, لیکن آ جائے تو معاشرہ سنور جائے. میں اس کو معاف کروں جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے, ایک میں اس سے جا کر ملوں جو مجھ سے دور بھاگ رہا ہے, اور میں اسے عطا کروں جو مجھے عطا کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. ان تین چیزوں کو اپناؤ, معاشرہ مضبوط ہو جائے گا. میں اس کے گھر جاؤں, میں اس کے گھر جاؤں, وہ مت جاؤ ابھی زندگی بھر اکیلے رہوں. اس اجتماع میں یہ نہیں چلتا کہ میں اس کے گھر جاؤں, جانا پڑے گا. پیغمبر صاحب فرماتے چاہے وہ تمہارے گھر آئے یا نہ آئے تم جاؤ, چاہے وہ معاف کرے یا نہ کرے تم معاف کر دو, چاہے وہ تمہیں عطا کرے یا نہ کرے تم عطا کر دو. اور اس نے ہمیں ظلم کیا ہے, پیغمبر صاحب پر تبھی تو کمال ہے. اگر اسے وہ بھی تمہیں معاف کرو تم اسے معاف کر دے تو یہ تجارت ہے, تم نے کیا کر لیا. اگر اسے ظلم کیا معاف کر کے دیکھو, وہ بھی سرنڈر ہو جائے گا. ایک مرتبہ کر کے دیکھو, ایک مرتبہ مل کے دیکھو, ایک مرتبہ جا کر دیکھو. بوڑھیا پیغمبر اسلام کے پاس نہیں آئی تھی معافی مانگنے کے لیے, پیغمبر گئے تھے معاف کرنے کے لیے. واقعات ہمارے لیے بیان کر کے بھول جانے کے لیے نہیں، واقعات ہمارے لیے عمل کرنے کے لیے ہوتے ہیں. معاشرے کو مضبوط بنانا چاہتے ہو، متحد اتفاق لانا چاہتے ہو معاشرے میں، معاف کرنا سیکھو، ملنا سیکھو، جانا سیکھو. اتحاد کا مطلب ہی یہی ہے کہ میں اس کے پاس جاؤں، اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ میرے پاس آئے. افسوس جو سرمایہ ہمارے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں ہے، جو فیسلٹیز ہمارے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے، جو شعور ہمارے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے، جو اسکالرس ہمارے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے، جو کتابیں ہمارے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے، جو سمجھ ہمارے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے. شہر علم بھی ہمارے پاس، دروازہ شہر علم بھی ہمارے پاس، قرآن بھی ہمارے پاس، مفسر قرآن بھی ہمارے پاس، قرآن ناطق بھی ہمارے پاس، قرآن ثابت بھی ہمارے پاس، ساری دنیا کے خزانے اگر حساب لگایا جائے تو ہمارے پاس ہے. نہج البلاغہ اگر خزانہ ہے تو ہمارے پاس ہے، صحیفہ سجادہ اگر خزانہ ہے تو ہمارے پاس ہے، سب کچھ ہمارے پاس ہے. پھر ہمارے اندر ترقی ویسی کیوں نہیں جیسی ہونی چاہیے؟ سوال ہے، جواب نہ میرے پاس، میرے پاس بھی آپ کے پاس ہے. ترقی کیوں نہیں ہو رہی؟ جب اختلافات میں انسان مصروف ہو جاتا ہے تو ترقی کی طرف ذہن جاتا نہیں ہے. جب خود لڑتے لڑتے تھک جاتے ہیں تو پھر ذہن کو محنت کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ وہ موقع ہی کہاں ہے؟ ہمارے پاس یہ دعوت پر حسین ہے. اللہ اکبر. کسی رائٹر نے کہا ابھی جو اجتماع دیکھنے کے بعد مطالعہ کر رہا تھا بعض آرٹیکلز کو، کہ شیعوں کے پاس اگر کچھ بھی نہ ہو، یہ حسین ہو تو کافی ہے. ہمارے پاس حسین ہے. دنیا کی سب سے بڑی عقیدت کی یونیورسٹی ہے کربلا، جہاں آج 18 ملین سے لے کر 20 ملین اسٹوڈنٹس آج وہاں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. کیا ویسی علمی ایک یونیورسٹی بھی ہمارے پاس بن سکتی ہے جو دنیا کے لیے ایک نمونہ ہو؟ علی یونیورسٹی ہو یا فاطمہ یونیورسٹی ہو، ایک ایسا مرکز بھی ہمارے پاس بن سکتا ہے کہ ہم لوگ اس کا پیغام دیں ساری دنیا کو کہ ہم لوگ، ہمارا دامن خالی نہیں ہے، ہمارے دامن سے گرے ہوئے تینکوں کو اٹھا کر دنیا ترقی کر چکی ہے، ہم لوگ دامن میں ابھی خزانے بھرے رکھے ہوئے ہیں اور رکشہ کے پیسے چار راہ پر کھڑے ہو کر مانگنے رہے ہیں. کیا افسوسناک خبر میں دے رہا ہوں، کتنی گروپ میں بٹیں گے؟ نظریاتی اختلاف اپنی جگہ پر، نظریاتی اختلاف کو ذاتی اختلاف مت بنائیے، ذاتی اختلاف کبھی مت بنائیے. کتنے نام آ گئے ہمارے معاشرے میں، ایک نام جو تھا چھپ گیا، باقی سب نام آ گئے، سب نام آ گئے. کوئی مولائی ہے، کوئی ملنگی ہے، کوئی وہ ہے، کوئی وہ ہے، کوئی وہ ہے. جو نام جو اصل ہمارا ہے وہ چھپ گیا ہے. وہ کون سا نام ہے؟ ہم شیعہ اسنا. بچپن سے ہمیں یہی رٹایا گیا تھا، وہ نام ہی نہیں ہے کہیں پر، کہیں پر نظر ہی نہیں آتا. ہر دوسرا نام اپنے آپ کو ایک ٹائٹل رکھے ہوئے کام کرتا چلا جا رہا. نہیں، وہ نام نہیں جو نام مجھے دیا ہے اہل بیت نے، وہ نام معتبر ہے. وہ نام ہے شیعہ اسنا اشعری. اگر ایک پرچم کے تلے ہم آ جائیں تو ہمارا مذہب کتنا خوبصورت ہو جاتا ہے، کتنا خوبصورت ہو جاتا ہے. ہاں، جو سب سے بڑی چیز ہے ہمارے لیے ضرورت ہے، پیغمبر اسلام نے فرمایا، اسے معاف کرو جو تم نے تم پر ظلم کیا ہے، اس سے جا کر ملو جو تم سے دور بھاگ رہا ہے، اسے عطا کرو جو تمہیں عطا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس نے مجھے انویٹیشن نہیں بھیجی ہے تو میں نہیں کرتا بھیجوں گا. نہیں، اس نے نہیں بھیجی ہے تو تم دو بھیجو، ایک نہ بھیجنے کا بدلہ اور ایک بلانے کا بدلہ، دو بھیجو. یہ اسلام کا پیغام ہے. دیکھو، آزماؤ اتحاد کیوں واقعی نہیں ہوتا. میں نہیں کہتا یہاں اختلاف ہے، ان جنرل سے لیجیے، آن لائن بھی کئی لوگ سن رہے ہیں اس مجلس سے، ان جنرل میں بات کر رہا ہوں کہ انسان کوشش کرے سارے ایک پلیٹ فارم پر آ جائے اور سر پر عباس کے عالم کا سایہ ہو، زبان پر یا حسین ہو. دیکھو ہم کیا نہیں کر سکتے، کیا نہیں کر سکتے ہم لوگ. اپنے آپ کو ایمیلی غیبت سے پرہیز کرائیں، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے سے پرہیز کریں. ہم اپنے کردار کو سنوارتے چلے جائیں، خود بخود معاشرہ سنوارتا چلا جائے گا. بہتر ہوں، متحد ہوں تو کربلا بنا سکتے ہیں. لاکھوں ہوں، اختلاف ہو تو دشمن ہمیں مارے گا، دشمن مارے گا. اختلاف ہے تو کٹو، شکوہ نہیں ہے پھر. اگر اتحاد ہے تو لڑو، جیت یقینی ہے، بہتر ہو کوئی بات نہیں، لیکن اتنا لڑو کہ جان بھی چلی جائے تو تمہارا پیغام ساری دنیا میں پھیل جائے گا۔ وہ 72 تھے متحد ہو کر انہوں نے پیغام دیا، تو آج 72 ملین تک وہ نوبت پہنچے گی، وہ دنیا دیکھ رہی ہے آج 72 ملین تک بھی کربلا میں لوگ پہنچیں گے، اس لیے کہ ہر ایک آدمی کے بدلے 1-1 ملین انشاءاللہ، وہ دن دور نہیں ہے، اس لیے وہ پیغام جو انہوں نے دیا گلدستہ سجا کر، وہ گلدستہ بڑا خوبصورت ہے میرے عزیز، بڑا خوبصورت ہے۔ اللہ اکبر، خدا کا شکر ادا کریں، اہل بیت کا شکر ادا کریں، اہل بیت نے ہمیں دنیا میں ایمانی دولت سے ایسے نوازا، محبت کی دولت سے ایسا نوازا، ہمیں مالا مال کر دیا۔ کربلا والے نہ فقیر ہیں نہ اسیر ہیں، معافی چاہو تو پیغام سخت نہیں ہو گیا، کبھی دل دکھتا ہے، کربلا والے نہ فقیر ہیں نہ اسیر ہیں، امیر ہے امیر، ہم ساری دنیا کو پیغام امامت دے سکتے، پیغام محبت، اس لیے کہ محبت ہے تو ہمارے پاس ہے، سکون ہے تو ہمارے پاس ہے، عدالت کا پیغام ہے تو ہمارے پاس ہے، لیڈر کوئی عادل ہے وہ ہمارے پاس ہے، کسی اور کے پاس نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، دنیا خالی ہے، ان کے پاس ہیں شراب پینے والے، جوا کھیلنے والے، ظالم کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملانے والے، مظلوموں کا قتل کرنے والے، کہاں سے نکل رہے ہیں، کہاں سے نکل رہے ہیں لوگ، آئیسس والے کہاں سے نکل رہے ہیں، القاعدہ والے کہاں سے نکلے تھے، کہاں سے نکل رہے ہیں، کچھ بھی نہیں دنیا والوں کے پاس۔ اگر کوئی مذہب دنیا کو اگر اتحاد کا پیغام، عدالت کا پیغام دے سکتا ہے تو شیعہ مذہب، اس کے علاوہ کوئی مذہب نہیں ہے دنیا میں، اور ہم افتخار ہے کہ ہم شیعہ ہیں، ہم افتخار ہے ہم کربلا کے ماننے والے ہیں، جس حسین نے اپنی زندگی کو قربان کر کے عزت و آزادی و سرفرازی کا پیغام دیا، حسین تیرا سر کبھی نہیں جھکا، تیرے چاہنے والوں کا سر بھی کبھی نہیں جھکے گا، مثلی لا یباہی ہو مثلا، مجھ جیسا کبھی بھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرتا، باطل یعنی اختلاف، حق یعنی اتحاد، حق یعنی اتحاد، متحد ہو کر کربلا والوں نے وہ پیغام دیا جو دنیا میں کوئی پیغام نہیں دے سکتا، اس کربلا کے پیغام کو چند بیویوں نے کربلا سے اٹھایا اور ساری دنیا میں پھیلا دیا۔ ڈاکٹر شریعتی کہتے ہیں حسینی بنو، اگر نہیں بن سکتے تو زینب کا کردار ادا کرو، پھر تیسرا راستہ نہیں ہے، جان دینے کا وقت آئے تو جان دے دو، حسین بن جاؤ، اگر جان دینے کا وقت نہیں ہے تو کربلا کے پیغام کو اس طرح عام کرو جس طرح آپ کام کر رہے ہیں، زینب کا کام ادا کر دو، اگر دونوں کام آپ نے نہیں کیا تو تیسرا راستہ اسلام میں نہیں ہے۔ قربان جائے ہماری جانے علی کی بیٹی زینب پر، جس نے ساری مصیبتوں کو اپنی پشت پہ لیا، اپنے بدن پہ لیا، امامت کو بھی بچایا، دین کو بھی بچایا، جلتے ہوئے خیموں سے سید سجاد کو اپنی پشت پر اٹھا کر لانے والی زینب، حسین کی غربت کو دور کرنے والی زینب، بڑا سخت مرحلہ تھا امام حسین کا، رخصتی کا وقت، جیسے روایتوں میں کہتے ہیں بعض رخصتیاں ایسی ہوئی اسلام میں جو بڑا سخت تھا، جب شہزادی زہرا اس دنیا سے جا رہی تھی تو مولا کائنات نے کہا بچوں ماں سے خدا حافظی کہو، جب بچے ماں سے خدا حافظی کہنے لگے، بڑا سخت تھا مرحلہ، جب حسین نے پائنتے کھڑے ہو کر کہا تھا اماں جب تک آپ بلائیں گے نہیں حسین آئے گا نہیں، بندے کفن ٹوٹے ماں کے ہاتھ پر، حسین ماں کے سینے پر عرش کان گیا، آواز آئے ابو الحسن حسین کو جدا کرو، فرشتوں میں کوہرام بپا ہو گیا، رونے کا کوہرام بپا ہو گیا، بڑا مشکل تھا رخصتی کرنا، بڑا آسان نہیں ہے، خدا حافظی بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ علامہ مجلسی کہتے ہیں سب سے تاریخ میں سب سے زیادہ مصیبت کا وقت وہ ہے جب حسین آخری رخصت کے لیے خیموں میں آئے تھے، صبح سے لے کر یہ کربلا کی عورتیں اپنے بچوں کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے سہاگ کو قربان کر رہی تھی اس ارادے سے کہ حسین بچ جائے، جب حسین آخری رخصت کے لیے آئے بیویوں نے گھیر لیا، آقا ہمیں کس کیا ہوا،
ہمارا کون ہے مولا؟ یہ دشت ہے، یہ ویرانی، یہ غربت ہے، یہ سفر اور یہ مصیبت، مولا ابھی کس کے حوالے؟
امام خیمے سے راوی کہتا ہے امام خیمے سے نکلنا چاہتے تھے، بی بیاں گھیر لیتی تو خیمے کا پردہ گر جاتا، سات مرتبہ امام خیمے سے نکلنا چاہ رہے تھے، بی بیوں نے گھیر لیا، مولا کس کے حوالے؟ امام نے وصیتیں فرمائی، صبر کی تلقین کی کہ جا تمہارا سفر اور طولانی ہے، راستہ تمہارا اور طولانی ہے. عجب نہیں زینب نے کہا ہوگا بھیا تمہارے سفر میں میرے سفر میں بہت فرق ہے بھیا، تمہارے ساتھ اکبر و عباس و قاسم رہے بھیا، میرے ساتھ چند بیوہ عورتیں ہیں، یتیم بچے بھیا، ان بچوں کو میں کیسے تسلی دوں؟ اگر یتیم سوال کر لے تو کون سمجھائے؟ یتیم سوال کر لے تو کون سمجھائے بھیا؟ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے یتیم کا جواب دینا. سکینہ دیوی کی پھوپھی، ہم گھر کب جائیں گے؟ کیسے سمجھائے؟ جب سارے حسین سے بدن حسین سے سکینہ کو زینب نے اٹھایا، کہا بیٹا گھر چلو، تو سکینہ نے سوال کیا پھوپھی اب ہمارا گھر کہاں ہے؟ خیمے کے ظالموں نے اس کو بھی جلا دیا، کتنی دشمنی تھی، مدینے میں گانے کا گھر تھا اسے بھی جلایا، کربلا میں کپڑے کے خیمے تھے ان کو بھی جلا دیا، کہاں ہے ہمارا گھر؟ کون سوال کرے؟ جب پرندوں کو اڑتا ہوا دیکھتے سکینہ تو کہتی پھوپھی اما یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہتی بیٹی گھر جاتے ہیں، بات کہتی پھوپھی اما میں کب گھر جاؤں گی، ہم کب گھر جائیں گے؟ کون جواب دے اس کو؟ یتیم بچوں کو سمجھانا بہت مشکل ہوتا، بھیا تمہارے لشکر میں میرے لشکر میں بہت فرق ہے بھیا، بھیا تمہارے ساتھ عباس و اکبر، میرے ساتھ ام کلثوم و رباب و شہر بانو و سکینہ، بھیا تمہارے ساتھ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں لیکن میرے ساتھیوں کے ہاتھ بندے ہوئے، مولا تم ایک ہی شہر میں رہے یا تمہاری زینب گھر بدر جائے گی؟ بھیا تم یا کربلا میں رہے یا زینب بازار میں جائے گی؟ بڑا فرق تھا زینب کے قافلے میں اور حسین کے قافلے میں. بھیا تمہارے ساتھ زینب ہے، میرے ساتھ ایک بیمار رہے گا جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار توپ ہوگا. آخری رخصت بڑا فرق، بڑا مشکل مرحلہ تھا. کہتے ہیں حسین کی غربت جھلک رہی تھی، حسین کی غربت کیا ہے؟ حسین زلجنا پر سوار ہوتے، عرب میں رسم تھا کہ جو بھی گھوڑے پر سوار ہوتا تھا اس کے بازوؤں کے تھاپ میں گھوڑے پر سوار کیا جاتا تھا. جب امام قریب آئے گھوڑے کے، وہ نظر الی یمین و شمال، کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، نہ عباس نہ اکبر نہ قاسم. زینب آگے بڑھی، حسین کے بازو کو تھاما، بھیا گھبراؤ نہیں، ابھی زینب زندہ ہے، ابھی زینب زندہ ہے. حسین کی غربت کو دور کرنے والی شخصیت کا نام ہے زینب. لیکن مولا جب زینب اکیلی رہ جائے کون ہے جو زینب کو آسرا دے؟ گیارہ محرم کی صبح زینب نے سب کو اونٹوں پہ سوار کیا، ام کلثوم اونٹ پر سوار ہو جاؤ، اے شہر بانو سوار ہو جاؤ. جب خود کے سوار ہونے کی باری آئی، ارے دریا کا رخ کیا بھیا تو زینب غریب ہو گئی، زینب غریب ہو گئی. بڑا مشکل مرحلہ آتا ہے. زینب نے خدا حافظی حسین سے کی، حسین نے خدا حافظی زینب سے کی تھی، کربلا میں چھوڑ کر زینب حسین کو تنہا خدا حافظ کہہ کر کوفہ، کوفے سے شام، زندان شام، وہ بازار شام، وہ دربار شام، کوئی مصائب کو بیان نہیں کر سکتا. بس میں کل کے مصائب سے کچھ بات آگے بڑھاؤں، یہ لٹا ہوا قافلہ کربلا کی طرف چلا، زینب وصیت کی ہے شام کی عورتوں، سکینہ کی قبر پر رات ہو جائے تو چراغ جلا دینا اور اسے تنہا نہ رہنے دینا، یہ حسین کے بچے اندھیرے میں گھبرا جائے گی. وصیت کرتے ہوئے زینب اور سجاد کربلا کی طرف چلے، ادھر مدینے سے جابر بن عبداللہ انصاری عطیہ اوفی کے ساتھ زیارت حسین کے مقصد سے کربلا کی طرف چلے. جب کربلا میں پہنچے جابر تو دور سے دیکھا، عطیہ نے کہا جابر جابر کی بینا ہی نہیں تھی، عطیہ نے کہا دور سے کچھ قبر نظر آ رہے ہیں. جابر نے کہا ہو سکتا ہے وہ میرے مولا حسین کی قبر ہو، مجھے بتاتے چلے جانا. کہا جابر سے کہا عطیہ نے، ہاں مولا ہاں، جابر
وہ قبر قریب آ گئی لیکن پتا نہیں اس میں کون سی حسین کی قبر ہے، کون سی اصحاب حسین کی قبر ہے، کون سی اولاد حسین کی قبر ہے. جابر نے لوگوں پتا چل جائے گا. ہر جگہ جابر رکتے، کچھ خاک کو اٹھاتے، سونگتے کہ یہ قبر میرے مولا کی نہیں ہے. اور ایک قبر سے جابر نے کچھ مٹی کو اٹھایا اور سونگنا شروع کیا اور فوراً اپنے آپ کو قبر پہ گرایا. اے میرے مولا، اے میرے حبیب، تمہارا حبیب آ گیا. یہ میرے مولا کی قبر ہے، یہ میرے مولا کی قبر ہے. روایت کہتی ہے جابر بے ہوش ہو گئے. ارے ہوش میں لایا گیا تو جابر نے یہی سوال حسین سے کیا، اے میرے دوست، اے میرے حبیب، حبیبی حسین، کیا ایک حبیب کا دوست کا جواب نہیں دو گے؟ پھر جابر نے خود کہا، ارے جس کے بدن پہ سر نہ ہو وہ کیا جواب دے گا، جس کے تن پہ سر نہ ہو وہ میرا کیا جواب دے گا. پر جابر مرثیہ پڑھتے چلے گئے. ایک مرتبہ آتی ہے اوفی نے کہا جابر سے، جابر اٹھو اٹھو، قبر سے دور ہٹ جاؤ، کوئی قافلہ آ رہا ہے، کوئی قافلہ آ رہا ہے. جابر نے کہا دیکھو کون سا قافلہ ہے، کس کا قافلہ ہے. جب وہ قافلہ قریب آیا تو قافلے میں کچھ عورتیں ہیں، کچھ بچے ہیں اور سید سجاد ہے. ایک مرتبہ آتی ہے اوفی نے کہا سید سجاد تشریف لائے ہیں. جو ہی سید سجاد کا نام سنا، جابر نے سجاد کو سینے سے لگایا. ارے بیٹا، ارے میں کس کس کی تعزیت پیش کروں، کس کس کی تسلیت پیش کروں. سید سجاد کی خدمت میں تعزیت پیش کی. ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا اے جابر، معاف کرنا، کچھ دور چلے جاتے ہیں تاکہ بی بی زینب میرے ماں بابا سے بات کرنا چاہتی ہے. ایک مرتبہ جابر ہٹے ہیں، زینب قبر حسین پر پہنچی. ارے اپنا سر ماں بھائی کے قبر پہ رکھا. بھیا میں یہ سوچتی تھی یہاں شہر بسا ہوگا، بھیا میں یہ سوچتی تھی یہاں مقبرہ بنا ہوگا، لیکن نہیں بھیا، تو بھی اکیلا. ارے ہم بھی غریب. جزاکم اللہ خیر جزا بھیا، تو بھی اکیلا، ہم بھی غریب بھیا. ارے سات منزلوں کو زینب طے کر کے آ رہی ہے. بھیا کوفے کے بازار میں ہم گئے، بھیا کوفے کے دربار میں ہم گئے، بھیا شام کے بازار میں ہم گئے، شام کے دربار میں ہم گئے. بھیا ہمیں بے مکتا و چادر ترک و بیرم کے اسیروں کی طرح پھرایا گیا. بھیا ایک رسم تھی اور 12 گلے تھے. بھیا دربار میں 700 کرسی نشین تھے اور ہمارا تعارف ہو رہا تھا. بھیا تمہاری امانت شام کے زندان میں رہ گئی. بھیا زینب تمہاری امانت کو بچا نہ سکی. زینب بیان کرتی گئی، سارا مرثیہ زینب نے پڑھ دیا. ایک مرتبہ سید سجاد نے کہا اٹھو پھوپھی اماں، چلتے ہیں مدینہ، بس حسین کے آخری رخصت کو یاد کیجئے، خدا حافظی کو اور یہ زینب کے خدا حافظی کو یاد کیجئے. زینب اٹھی، چند قدم آگے بڑھی اور کہا سید سجاد، زینب اکیلی کیسے رہے گی حسین کے بغیر؟ ارے زینب زندہ نہیں رہے گی. ارے میرے بھائی کو میں اکیلا کیسے چھوڑ پاؤں گی؟ چلے تو تم ساتھ تھے لیکن مدینہ جا رہے ہیں. سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں چلیے چلیے، بیابان میں کب تک رہیں گے؟ زینب کبرا نے ساری بیویوں کو پھر اونٹوں پہ سوار کیا. سید سجاد سوار ہو کر جانا چاہ رہے تھے، ایک مرتبہ کسی نے آواز بلند کی کہ رباب نظر نہیں آ رہی ہے، رباب نظر نہیں آ رہی ہے. زینب آئی قریب، آئی کیا دیکھا، اصغر کی قبر پر رباب اپنے سر کو جھکائے روتی چلی جا رہی تھی. وہ ماں بہنوں سے معافی چاہتے ہوئے یہ جملہ مصائب کا پڑھنا چاہتا ہوں، جب رباب روتی چلی جا رہی تھی. ایک مرتبہ زینب قریب گئی، کہا بھابھی اٹھو مدینہ چلے. تو رباب نے کہا آپ جیسا بھی مدینہ جا کر کیا کرو. ارے مدینہ جا کر کیا کرو، گود ویران ہے، سر پہ سرتاج کا سایہ نہیں. ارے کس کے سارے زندہ رہو؟ ارے سجاد سجاد نے حکم دیا، ارے قافلہ چلنے لگا. زینب دور جا کر کھڑی ہو گئی. ایک مرتبہ قبر حسین کی طرف مڑ کر کہا بھیا خدا حافظ، بس اتنا بتا دینا اگر سورا پوچھے گی میرا بابا کا تو کیا جواب. بھیا زینب جا رہی ہے لیکن کسی کو جواب نہیں.
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. اپنے آواز کو جابر بن عبداللہ انصاری اور سید سجاد کی آواز کے ساتھ ملائیے. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ماتم حسین.
سلام کعبے دل حسین جان، سلام شمع ما فل حسین جان. حسین جانم حسین جانم حسین جان، حسین جانم حسین جانم حسین جان. سلام بابر مطلب جان، سلام بابر مطلب جان، سلام رهبر والا حسین جان. سلام میوه قلب پیامبر، سلام میوه قلب پیامبر، سلام زاده زهرا حسین جانم. حسین جانم حسین جانم حسین جان، حسین جانم حسین جانم حسین جان. همیشه بلبم نام تو باشم، همیشه بلبم نام تو باشم، همی گویم که ای مولا حسین جانم. قامت را از دل و جان میپذیرم، قامت را از دل و جان میپذیرم، کنم بر پا از یاد را حسین جانم. حسین جانم حسین جانم حسین جان، حسین جانم حسین جانم حسین جان. سلام کعبه دل ها حسین جان، سلام کعبه دل ها حسین جان، سلام شمع من فل ها حسین جان. حسین جانم حسین جانم حسین جان، حسین جانم حسین جانم حسین جان. سلام ای بابر مطلب جانم، سلام ای بابر مطلب جانم، سلام ای رهبر والا حسین جانم، سلام ای میوه قلب پیامبر، سلام ای میوه قلب پیامبر، سلام ای زاده زهرا حسین جانم. حسین جانم حسین جانم حسین جان، حسین جانم حسین جان.